और काफी जगह है, आप लोग अगर इस तरफ आ जाए तो अभी बहुत जगह मिल सकती है।
नारायण लक्ष्मी, नारायण सनत,
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شرح الجل الله أم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کیونکہ آج کی رات ویک اینڈ میں مانی جاتی ہے، اس لیے میرا ایک اندازہ ہے کہ بعض مومنین بلکہ شاید خاصی بڑی تعداد میں ایسے مومنین ہوں گے جو اس سے پہلے کی مجالس میں نہیں آئے ہوں گے اور شاید بات میں بھی نہ آ سکے، تو انہیں یہ سمجھ میں آ سکے کہ میں کس عنوان سے بات کر رہا ہوں، اور آخر آج میں نے سورہ احزاب کی اتنی مشہور آیت کی تلاوت کیوں کی. اس سال یعنی 1432 ہجرت، اس پہلے عشرے کی مجالس کے لیے ہمارا عنوان تھا ولایت، اور ولایت کے عنوان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. اگر پہلے والے حصے کی اتنی ضرورت نہیں، جب سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں اس وقت سے لے کے مرتے دم، اس پہلے والے حصے کو ہم سنتے رہتے ہیں کہ آخر اسلام میں ولایت کی اتنی اہمیت کیوں، کہ جو آیت پہلے 4 دن مسلسل تلاوت کی گئی اور آپ نے زندگی بھر اس کو سنا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے امین، اگر تم نے پیغام ولایت نہ پہنچایا تو سمجھو کارِ رسالت میں کچھ انجام نہ دیا. تو آخر اسلام میں اس ولایت کی اتنی اہمیت کیوں، مختلف پہلوؤں سے اس مسئلے کو واضح کیا جا چکا. اور اب عنوان کا دوسرا اور ایک طرح سے اصل حصہ شروع ہو رہا، اور وہ یہ ہے کہ لیکن یہ ولایت ہے کیا جس کی اسلام میں اتنی تاکید آئی کہ سردار انبیاء کی ساری زندگی کی رسالت کی محنتوں، قرآن یہ کہیں کہ اگر یہ پیغام رسالت ولایت نہ پہنچائے تو فما بلغت رسالت، تو یہ ہے کیا چیز ولایت. اور ایک جملہ جو میں نے پہلے 4 دن روزانہ عرض کیا کہ دیکھیے، مکس اپ نہ کیجیے گا دو مختلف باتوں، محبت الگ چیز ہے اور ولایت الگ چیز. اسلام جب سے آیا اس دن سے ہی محبت اہل بیت کا ہم سے تقاضا کیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، بہت شروع کیا ہے. اور وزیر خم کے میدان محبت کا تقاضا نہیں کیا جا رہا ہے، وہاں ولایت کا تقاضا کیا جا رہا ہے. محبت میں بیعت نہیں کروائی جاتی ہے، ولایت میں بیعت کروائی جاتی ہے. اس لیے میدان غدیر اللہ کے رسول نے خالی اعلان ولایت نہیں کیا، 3 دن تک قیام بھی کیا. اور اس 3 دن کے قیام کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک انڈیویجول کو، ایک انڈیویجول کو 1,20,000 بلایا جاتا اور علی کے ہاتھ پر اس کا ہاتھ رکھ کر بیعت کروائی جاتی. محبت الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز. یہاں پہ صرف ایک جملہ میں اس لیے عرض کر دوں کہ بعض اوقات بعض صاحبان ایمان اس عنوان پر یا اس سبجیکٹ پر بہت ناراض ہوتے ہیں جو کل رات کی مجلس کا عنوان بن گیا ہے کہ 3 دن پر اللہ کے رسول جو بیعت کروائی اور ایک ایک آدمی کو آ کر بیعت کرنا، حتیٰ یہ کہ لیڈیز کو بھی اس سے ایگزمپٹ نہیں کیا گیا، طریقہ بدلا گیا. وہاں مسئلہ محرم و نامحرم کا، طریقہ بدلا گیا کہ بیعت کا طریقہ کچھ اور ہوگا لیکن بیعت کرنا ہے. اس میں مسلسل 3 دن تک یہ عمل جاری رہا، رات کی نیند بہت مختصر اس کو چھوڑ، صرف اور صرف اس وقت بیعت کے سلسلے کو روک دیا جاتا تھا. جب وقت نماز آتا تھا، بیعت کی جا رہی ہے میرے مولا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، علی کی ولایت کا اقرار بھی کروایا جا رہا ہے، علی کی ولایت کو تسلیم بھی کروایا جا رہا ہے، لیکن جب وقت نماز آتا ہے یہ سلسلہ روکا جاتا. ایک بار سارا مجمع مل کے نماز ادا کرتا ہے، جب نماز ختم ہوتی ہے پھر جہاں سے ولایت کے سلسلے کو کاٹا گیا تھا وہیں سے جوڑا گیا. تو خود مدینہ خم جیسے اہم میدان اور ولایت جیسے اہم پیغام میں، پورے رسالت کی بنیاد ولایت پر بن رہی، اس میں جہاں وقت نماز آیا ہے وہاں ایک بار سلسلہ بیعت کو روکا جا رہا، یہ بتایا جا رہا کہ یہ نماز جیسا فریضہ کتنا اہم ہے. لیکن کل میں نے عرض کیا تھا کہ نماز خود اعلان ولایت ہی کی ایک شکل ہے کہ جب پوری نماز آپ کی روک دی جاتی ہے، جب تک کہ آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہیں گے نہیں، یہ نماز مکمل نہیں. اور جب تک کہ نماز مکمل نہیں ہے وہ نماز آسمان کی جانب جا کے قبول نہیں. بلکہ اگر کوئی درود پڑھنے کو بھی تیار ہے، نماز کا درود، اور رک جائے اللہم صلی علی محمد پر، جیسے آج کل بہت سارے لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں، عام زندگی میں وہ جتنا بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھے نماز ان کی مکمل نہیں. تو اب یہ خود نماز کی قبولیت اور نماز کی صحت اور نماز کا مکمل ہونا جب آل محمد کے لفظ کے اوپر منحصر، تو خود اس میں ایک پیغام ہے ولایت اہل بیت کا. اور یہ نماز بہترین بہترین اور بہترین ٹریننگ ہے ولایت، ولایت ہے کیا؟ سوال پھر وہ آ گیا، ولایت ہے کیا جس کی بہترین ٹریننگ نماز. اور 2 دن ایک جملہ میں نے عرض کیا، جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے معذرت، تھوڑی تھوڑی باتیں شروع میں ان کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن 2 دن میں نے جملہ عرض کیا کہ ولایت کا اعلان اسی مجمع میں مزہ آتا ہے جو ابھی حج کر کے آ رہا ہوں. پیغمبر نے غزیر خم کے میدان ولایت کا اعلان جس مجمع میں کیا، یہ حجیوں کا مجمع، مزہ بھی اسی میں آتا. کیوں؟ بس یہاں سے ولایت کی تاریخ شروع ہونے والی ہے. پھر اب کر محبت ولایت، گرچہ مکمل محبت ہی اگر سمجھ میں آ جائے تو شاید مجھے یہ جملہ جو بعض اوقات ذرا سا توہین کا جملہ لگتا، مجھے خود یہ جملہ کہتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ میں محبت اہل بیت کے رتبے کو کم کر رہا ہوں. میں محبت اہل بیت کے رتبے کو کم نہیں کر رہا ہوں، میں ولایت کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر صحیح معنوں میں محبت سمجھ میں آ جائے، اچھا اب اتنی مشہور روایت ہے، آپ حضرات کے قیمتی وقت اتنی مشہور روایت کی وجہ سے سر کرنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن بہرحال اس روایت کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی، اس روایت کے ساتھ ایک ظلم تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک ادمیہ یہ پیش آیا کہ اتنی مشہور روایت کہ میں روایت شروع کروں گا مجمع میں بیٹھا ہوا چھوٹا سا بچہ بھی کہتے کہ مولانا یہ تو ہم نے اتنی بار سنی ہوئی مگر پوری روایت سنی ہوتی تو مجھے یہ روایت پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آتی. آج خود اس روایت کے دو حصے کر دیے. آدھی روایت پڑھی جاتی ہے اتنی کہ بچہ بھی کہے کہ میں نے سن لی, اور آدھی روایت چھوڑ دی جاتی ہے اس طرح سے کہ بڑے بڑے کہتے کہ آج تو ہم نے پہلی بار روایت کا یہ حصہ سنا. جب روایت ایسی کہ صاف پتا چل رہا کہ آدھی روایت جو ہمارے درمیان مشہور ہے وہ کسی اور کے بارے میں, اور روایت کا جو حصہ ہمارے بارے میں ہے وہی ہمارے یہاں غیر مشہور ہے. اب وہ مشہور روایت بہت جلدی جلدی شروع کے حصے سے گزرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات یہ بھی احساس نہ ہو کہ آج کے مجلس کو مولانا نے وہی پرانی بات پڑھ مسجد النبوی ہے, اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, اصحاب رسول کا ایک مجمع, اور اتنے میں پیغمبر نے ایک بار سوال کرنے والوں کو روک دیا. پیغمبر کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو سوال و جواب کا سلسلہ جاری اور روک دی اور کہا کہ تم تو اس سے سوال کرتے رہتے ہو, آج میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. یاد آ گئے آپ کو مشہور ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم میں وہ کون آدمی ہے کہ جو پورا سال روزہ رکھتا ہو روزے کا ثواب لیتا ہو, وہ کون ہے جو ساری رات عبادت کا ثواب لیتا ہو, وہ کون ہے جو روزانہ پورے قرآن کے ختم کا ثواب لیتا ہو. اب اسلام کا ابتدائی زمانہ, اور اگر آج کل کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ وہ زمانہ ہے جب لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہوتا, ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو عبادت بھی زیادہ کی جاتی, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, اصول رسم میں لگے ہوئے ہیں, اس سے جو ٹائم بچ جاتا تو ٹیلی ویژن اس کا دیکھنا بھی ضروری. آج تو وہ منزل آ گئی ہے کہ ٹی وی اتنی اہم نہیں ہے جتنا ٹی وی اہم ہے, لیکن اس عبادت کی انتہا والے زمانے پیغمبر خود موجود, پورا مدینہ تقدس اور عبادت کے ماحول میں بھنگا ہوا, لیکن اس ماحول میں بھی پیغمبر نے جو کرائیٹیریا سامنے رکھا, نہ صرف یہ کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اس کے برابر نہیں سمجھ رہا بلکہ دل میں خیال بھی کر رہا کہ ہم تو نہیں ہیں, ایسا کوئی آدمی ہو بھی نہیں سکتا, انسان ہو اور ہر رات عبادت, انسان ہو اور ہر دن روزہ, انسان ہو اور روزانہ پورا قرآن کا ختم, ممکن ہی نہیں. وہ جنات میں سے ہو تو الگ بات ہے, کوئی فرشتہ ہو تو الگ بات ہے, انسان کے لیے ممکن نہیں, مگر جس کو لوگ ناممکن سمجھ رہے ہیں. ایک بار آواز آئی آنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں ہوں آپ کی باتوں پہ عمل کرنے والا. بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ سلمان فارسی پڑھے گی, 250 سال کا موڑا سلمان کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ میں ہوں اللہ کے رسول. خالی سوال کا جواب نہیں چاہیے تھا, ورنہ ایک بار سلمان کی جانب نہیں مڑتے, اور یہ نہ کہتے کہ سلمان تم نے کیسے کہہ دیا. اچھا مجمع کو بھی دیکھ رہے ہیں, مجمع بھی بڑا بے چینی محسوس کر رہا, سلمان نے یہ بات کیسے کہہ دی, ہم نے تو کتنی مرتبہ دن میں سلمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, اور وہ کہہ رہے کہ میں ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں, اور سلمان نے کیسے کہہ دیا میں ہر رات کو عبادت کرتا ہوں, ہم نے تو کتنی راتیں سلمان کو سوتے دیکھا, اور پورا قرآن روزانہ ختم, ہم نے تو دن میں کتنا بڑا حصہ سلمان کے ساتھ گزارا کہ اس کے بعد تو قرآن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ختم ہو. یا رسول اللہ کس لیے؟ پیغمبر نے کہا سلمان ہی صفائی پیش کرے. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مڑے, سلمان کس لیے؟ دیکھیے اب تک گفتگو ہمارے بارے میں نہیں لگ رہی, اندازی روایت کا ایسا کہ سلمان سے پوچھا گیا کس لیے, سلمان جواب دے رہے ہیں اور جواب سے لگ رہا ہے کہ ہم سے بات نہیں کر رہے, عام لوگوں سے کہ جن کو سلمان پر اعتراض. یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے تو اس کی ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے, میں ہر رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہوں, اور آپ ہی جو قرآن لے کر آئے اس میں ہے نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, ایک نیکی کرو 10 گنا اجر پاؤ, میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں, 30 گنا اجر پا کے پورا مہینہ روزے کی حالت میں ہے. آپ ہی نے کہا کہ قل ھو اللہ کا سورہ ایک تہائی قرآن ہے, ایک بار پڑھو گے تو 1/3 کا, 2 بار پڑھو گے 2/3 کا, 3 بار پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. میں دن میں کسی نہ کسی موقع پر 3 بار قل ھو اللہ پڑھ کر روزانہ کل قرآن کا ثواب لیتا ہوں. مجمع ٹھنڈا ہو گیا, اور یہاں پہ ایک جملہ میں اپنی طرف سے بڑھا دیتا ہوں, وہ روایت میں نہیں ہے کہ یہ مجمع جو سلمان کی ایک بات سن کے ٹھنڈا ہو گیا, اب کسی کے پاس اعتراض نہ رہا, جو سلمان کے ایمان کو نہ پہچان سکا وہ کل ایمان کی معرفت حاصل کر. اور اگر میں اس جملے ذرا سا پھیلا دوں تو صاحبان ایمان سے بھی میں ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول کا فرمان برحق، کیا علی کائنات میں کسی نے تیری معرفت حاصل نہ کی سوائے اللہ کی اور میرے، معرفت علی خالی اس مجمع کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے بس سے باہر نہیں ہے، باہر ہے صاحبان ایمان، صحیح معنوں میں تو صاحبان ایمان بھی علی کو نہ پہچان سکے، اور کیسے پہچانیں گے سوائے رسول، غیر خدا سوائے رسول کے کوئی علی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں کہ علی کے دو فضائل ایسے جنہیں ہم علی کی بڑی فضیلت سمجھتے ہیں، وہ فضیلت تو ہے مگر یہ خیال کرنا کہ یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے، ایک کیونکہ کل بیان ہو چکا علی کا تازے میں پیدا ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علی کی بہت بڑی فضیلت، کل تفصیل آ چکی ہے یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کی فضیلت ہے. اور دوسرا جو ہمارے پاس اب فضائل مولا کے حوالے سے جملہ ہی آتا، ارے میرا مولا وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، النظر الی وجه علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یقیناً یہ فضیلت ہے علی کی، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت، کچھ اور چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے جس کا بیان میں نہیں کروں، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا، اگر ہم علی کی سب سے بڑی فضیلت سمجھ رہے ہیں صحیح نہیں، آپ اندازہ کریں صرف ایک جملے سے بات چلی تھی کہ سلمان جس مجمع کے سامنے بات کی وہ ایک سلمان کے ایمان کو نہ پہچان سکا، لیکن اب میں اس مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں جو سلمان کے ایمان کو تو جانتا ہے لیکن کل ایمان کوئی اور ہی شہر، علی کی فضیلت چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یقیناً یہ فضیلت، لیکن میرے مولا کی صحیح فضیلت سمجھنا ہے تو خیبر کے میدان میں چلیے، خیبر کا میدان ایک عجیب میدان جس کے بارے میں یہ جملہ کہا جائے تو غلط نہیں، کیا لوگ اتنے آگے کے باہر بیٹھنے لگے، یہاں جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے میری وائی فائی کچھ ویک ہے، بسم اللہ آپ حضرات بہت زیادہ زحمت میں بھی نہ بیٹھے کیونکہ میرا بیان ایک گھنٹے سے کراس کر رہا ہے، لیکن اگر یہاں کوئی جگہ ہے، اگر پیچھے کوئی جگہ ہے، اگر یہاں کوئی جگہ تو ایک ایک مومن آتا جائے، ہر ایک کو ثواب اور سفے اللہ کے سامنے بیٹھنے کا ثواب مل جائے، آپ کا بھی ثواب پڑھے گا، درمیان تقریر مجھے دوبارہ اٹھنے کی ضرورت پیش نہ آئے تو جگہ دیجیے اپنے مومن بھائیوں کو، اور باقی لوگ اتنی دیر میں درود کا ثواب حاصل کریں، جس کے اثرات آج تک امت مسلمہ پہ پڑ رہے ہیں، خیبر کا انتقام اب تک لیا جا رہا، خیبر کے حوالے سے بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جس انداز سے آپ خیبر سنتے، میں تو عام طور پہ اس انداز سے پڑھ بھی نہیں پاتا، بوڑھا آدمی ہوں، بوڑھے آدمی کا خیبر میں کوئی کام نہیں، لیکن اس وقت وہ ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کرنا جو آپ لوگ سنتے تو بہت، لیکن اس میں کبھی اس انداز سے غور کی، جو جس علم اسلامی کا میں شامل، میرا زیادہ رجحان یا زیادہ شوق علم بات ایک بات کہہ رہا ہوں، خیبر کا میدان وہ مولا نے فتح کر لیا، اور اس انداز سے کہ علی کے ہاتھ میں باب خیبر، مسلمان دوڑے دوڑے رسول کے پاس آ رہے، یا رسول اللہ خیبر کا وہ دروازہ جسے کھولنے کے لیے 40 آدمی چاہیے ہوتے، آج وہ علی کے ہاتھ میں، علی کے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر لشکر اسلامی کو بھی سلاد کرا کے وہ خندق پار کرائی جا رہی ہے، پیغمبر نے مسکرا کے کہا تم علی کے ہاتھوں کی بات کر رہے ہیں، علی کے پیروں کو بھی جا کے دیکھو، آپ نے سنا ہے کہ لوگ دیکھا کہ علی کے پیر بھی زمین میں نہیں، مگر یہاں پہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ علی کے پیروں کو دیکھو، لفظ دیکھو جو ہے نا آرڈر ہوتا، جسے عربی میں کہتے ہیں سیما امر, حکم دیا جا رہا. رسول کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے پیروں کو دیکھو. اور ایک اصول یاد رکھیے گا, رسول جب کبھی حکم دے گا یا واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے. واجب ہو تو وہ بھی عبادت ہے, مستحب ہو تو وہ بھی عبادت ہے. قاری علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے, علی کے تو پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی سلمان کے ایمان کو نہ پہچاننے والے تو وہ تھے, لیکن علی بھی صحیح معنوں میں علی کے بارے میں داخلا نہیں ہوا. علی وہ ہے چہرے کو دیکھنا عبادت, ہاتھ کو دیکھنا عبادت, پیر کو دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت. اس میں سے کوئی جملہ میرا ہی نہیں. وہ بھی بہت مشہور روایت کہ خود ام المومنین حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس اللہ کے رسول بیٹھے, میرے بابا بھی آ گئے اور علی بھی آ گئے, اور ہم سب کے درمیان اور پیاروں کے درمیان بات چیت شروع. یہ ان سے بات کرتے ہیں تو کبھی وہ ان سے بات کرتے ہیں, کوئی ان سے بات کرتے ہیں. کہ ایک بات میں نے ایک عجیب بات محسوس کی, میرا بابا کسی سے نہیں بات کر رہا لیکن نگاہیں اس کے صرف اور صرف علی کے چہرے پہ جمی رہتی. یہ بڑا عجیب انداز کہ بات کس سے کی جا رہی ہے, دیکھا اس کو جا رہا. چنانچہ حضرت عائشہ نے اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. باپ جواب دیتا ہے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا, النظر و الى وجه علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ بات کسی سے بھی کروں, عبادت کا سلام لیتا جاؤں. خود حضرت عائشہ بیٹی بات سے کہتی ہے بابا آپ نے خالی اتنا سنا ہے, میں نے تو پیغمبر سے یہ بھی سنا ہے کہ ذکر و علی عبادہ, علی کا تذکرہ کر دو وہ بھی عبادت ہے. پیغمبر مسکرا کے کہتے کہ تم باپ بیٹی نے فقط اتنا سنا ہے, میں نے تو یہ بھی کہا ہے حب و علی عبادہ, دل میں علی کی محبت رکھ لو, یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے. دربارے ہمارے خلاف نہیں چلے, خالی بنو عباس نے ہمارا خون کو نہیں بہایا, خالی خلافت عثمانیہ کے دور میں ہم کو ٹارچر نہیں کیا تھا. آج بھی جا کے دیکھیے کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے, پارا کنار میں کیا ہو رہا ہے, ڈی آئی خان میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایران کی جانب کس طرح سے توجہات ہو رہی ہے, لبنان میں کیا ارادے کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ جو جملے میں نے کہے یہ دو چار آپ شاید یہ سمجھو کہ مولانا بھول گئے کہ کہاں تک بات کی تو کہیں اور چلے گئے, نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے سامنے پوری تاریخ ہے اسلام, پیغمبر کی حدیث کو وہ ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتا. یہ جو رسول نے حدیث ارشاد فرمائی نا, ایک نہیں دو نہیں تھی, ایک حدیث کی روایت حضرت ابو بکر نے کی, ایک روایت ام المومنین حضرت عائشہ نے کی, اور آخری حدیث خود پیغمبر نے ان دونوں کے سامنے بیان کی. یہ جو تین حدیثیں آئیں فضائل اپنی جگہ, اس میں پوری تاریخ اسلام جمع ہو گئی. اللہ کا رسول قیامت تک کے حالات کو دیکھتے ہوئے بیان کر رہا, اور قیامت تک کے حالات ان حدیثوں میں کیسے آ گئے, وہ ایسے آ گئے کہ پیغمبر عادل خدا کے معصوم نمائندے, اللہ کل رحمت ہے, یہ رحمت للعالمین اس کے نمائندے. یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک کو کچھ دے اور دوسرے کو محروم کرے. لیکن کیا اللہ کا رسول اگر اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, تو بعد والے لوگ یہ شکوا نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ جتنی عبادتیں آپ نے بتائی وہ ہر ایک کے لیے برابر ہیں, چاہے وہ آپ کے زمانے میں ہو چاہے وہ ہزار سال بعد. نماز وہ بھی پڑھ سکتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں, قرآن وہ بھی پڑھ سکتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں, روزہ وہ بھی رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں, حج وہ بھی کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں, ساری عبادتوں کے ثواب میں آپ نے ہم کو شریک کیا. یہ کیا کہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, ہم تو علی کے بعد پیدا ہوں, ہم یہ عبادت کیسے حاصل کریں. اچھا ایسا بھی نہیں کہ اپنی وقت پر ہمارا کوئی کنٹرول یا اختیار ہو کہ جی ہم اپنی مرضی سے بعد میں پیدا ہوئے, تو جب مرضی اختیار کی تو محروم ہو جاؤ. وہ تو اللہ نے جب بھیجا آ گیا جب بلائے گا جانا پڑے. وہ ساری زبان درازیاں اور ساری انسان کی طاقت صلاحت لسانی اور ساری بحث اور سارا گھمنڈ اور سارا گرو ختم ہو جائے گا جب بلاو آئے گا, جانا ہی پڑے. تو اللہ کے رسول جس چیز میں ہمارا اختیار نہیں اس میں ہمیں کیوں محروم کیا گیا. علی کے زمانے میں 63 سال تک جو لوگ تھے, یہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, کعبے میں ولادت سے لے کر مسجد کوفہ میں ضربت اور اپنے گھر میں شہادت تک. لیکن ہمارا کیا قصور انبار میں پیدا ہوا؟ تو رحمت پروردگار کا نمائندہ رحمت للعالمین مسکرا کے کہے گا, میں سب کو دینے آیا ہوں, کسی کو محروم کرنے نہیں آیا ہوں. جو علی کے زمانے میں علی کے چہرے کی زیارت کرے اور ثواب لے لے, تم بعد میں آؤ, تم علی کا چہرہ نہیں دے سکتے, کوئی بات نہیں ہے. ذکر و علی عبادہ جمع ہو جایا کرو, علی کا ذکر کر لیا کرو, تمہیں وہی عبادت کا ثواب ملے گا. مگر ایک بات جو میں نے کوئٹہ سے لے کے ڈی آئی خان سے لے کے عراق سے لے کے لبنان تک کی بات کی, وہ زمانہ جو بنو امیہ کا گزرا جہاں ذکر علی بھی ممکن نہیں تھا, باپ بھی محب علی ہے, بیٹا بھی محب علی, باپ کو بیٹے سے کوئی بات کہنا, گھر کو خالی کروایا جائے گا, سارے قیدیوں اور غلاموں کو کسی بہانے سے باہر بھیجا جائے گا, دروازے کو لاک کیا جائے گا, کھڑکیوں پر وہ کرٹن ڈالے جائیں گے, پھر بھی باپ بیٹے کے سامنے نام علی نہیں لے سکتا, فریق بلائے گا, اس کے کان پہ منہ رکھے گا, اور اس کے بعد بھی علی کا نام نہیں ہوگا, علی کی جو بات کہنا ہے ابو زینب کے حوالے سے کہا جائے گا, زینب کے بابا نے یہ کہا ہے. تو اس دور کے لوگ جہاں دیواریں بول رہی ہیں, جہاں گھر کی تنہائی کے اندر سے بھی آدمی کی نام علی لینے پر قتل کیے جانے کا امکان, میسم کماس حبیب ابن مظاہر وہ ایک گروہ کے تھے, آج حبیب کے مسائل آئیں گے تو میسم کماس رشید حجری ان سب کی زبانیں کٹی نام علی لینے پر. تو آج سوال یہ کہ یہ لوگ کیا کہیں گے, یا رسول اللہ ہم پر تو ڈبل ظلم ہوا, ایک تو ایسے ظالم کا زمانہ ملا جو علی کا نام نہیں لینے دیتا, اور پھر آپ نے جو ثواب عطا کیا تو وہ ان لوگوں کو عطا کیا جو ذکر علی کر رہے, ہمیں تو ذکر علی بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. تو ایک بار اللہ کا رسول مسکرا کے کہے گا نہیں نہیں, محروم تم بھی نہیں رہو گے, جو علی کے زمانے میں ہے علی کے چہرے کی زیارت کرے عبادت کا ثواب لے جائے, جو بعد میں آیا ہے علی کا ذکر کرے عبادت کا ثواب لے جائے, اور جو ایسے تپیے کے ماحول میں ہے کہ ذکر علی بھی ممکن نہیں ہے, وہ دل میں علی کی محبت رکھ لے اور پوری عبادت کا ثواب لے جائے. پوری تاریخ اسلام پیغمبر نے آنے والے قیامت تک کے زمانے کے حالات کو سمیٹ دیا ان تین حدیثوں, مگر محبت علی دل میں رکھ لو, تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا, عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن حق علی خالی اس سے ادا نہیں ہوگا, سلمان کی روایت کو مکمل کرتا ہوں, سلمان کی معرفت نہ رکھ سکے یہ کل ایمان کو کیا پہچانے, آج کے کل ایمان کے جانے والے سلمان بیٹھ جانا چاہیے, 250 سال کے بوڑھے سلمان تھک گئے, تم نے پیغمبر کے سلام کا جواب دیا, سوال کا جواب دیا, پیغمبر نے مجمع کے اعتراض کو تم تک پہنچا دیا, تم نے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا, ختم بس, اب بیٹھ جاؤ نا, اب کیوں کھڑے ہو؟ نہیں, سلمان نے گفتگو آگے بڑھا دی, اور اب کسی نے سوال نہیں کیا ہے, سلمان بغیر سوال کے گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں, لیکن صاف لگ رہا ہے کہ اب تک غیروں سے بات کی, اب اپنوں سے بات ہو رہی ہے, غیروں کو اپنی معرفت کرا رہے تھے, اپنوں کو علی کی معرفت کرا رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا اور یا رسول اللہ, وہ جو آخری جملہ تھا نا کہ قل ھو اللہ فن فن قرآن, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بھی یاد. اب دیکھیے سنایا ان کو بھی جا رہا ہے لیکن ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک بار میرے مولا کو دیکھ کے فرمایا تھا یا علی مسلوں کا مسل توحید فی القرآن, یہ وہ مثال ہے جو قرآن میں توحید کے سورے کی, قل ھو اللہ کے سورے کی, قل ھو اللہ کی کیا مثال ہے, ون ایک بار قل ھو اللہ ون تھرڈ قرآن, دو بار قل ھو اللہ ٹو تھرڈ قرآن, تین بار قل ھو اللہ پورا قرآن. مجھے یاد ہے آپ نے علی کو دیکھ کر ایک بار کہا تھا کہ اے علی جس نے زبان سے تیرا تذکرہ کیا اسے ایک تہائی ایمان مل گیا, اور جس نے دل میں بھی تیری محبت رکھی اسے دو تہائی ایمان ملا, ابھی پورا ایمان نہیں ملا, اور جس نے زبان سے تیرا ذکر کیا دل میں تیری محبت کی اور ہاتھ پیروں سے تیری سیرت پہ عمل کر کے دکھایا اسے پورا ایمان حاصل ہوا. تو پورا الحمد للہ باب المراد کی برکتیں ہیں, حجت الاسلام مولانا ذوالفضل رضوی صاحب کا اقتدار ہے کہ یہاں سے فضائل علی پر بھی نعرے لگے اور سیرت علی کی بات آئی تب بھی مجلس سناٹے کی حالت میں نہیں آیا بلکہ اس نے بھی نعرے لگوائے اور لگائے. بس یہی جذبہ غزیر خون کا پیغام ہے کہ محبت علی صحیح معنوں میں سمجھو, صحیح معنوں میں سمجھو تو محبت علی بھی مکمل اس وقت ہوتی ہے جب اس علی کے جس علی کے دیوانے ہو, جب جس علی کے مولائی ہو, جب جس علی کے نام سے جان قربان کرنے والے ہو, دل بھی اس کا نام لے, زبان پر بھی اس کا نام آ جائے. ہمارے یہاں شعر بھی زبان کے ساتھ دل بولا مگر زبان اور دل کے ساتھ آنکھ بھی بولے, کان بھی بولے, ہاتھ پاؤں بھی بولے, یہ بھی کہیں کہ ہم علی والے کے جسم کے اعضاء ہیں. آنکھیں بتا رہی ہوں کہ یہ عام آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں, یہ علی کے مولائی کی آنکھیں ہیں. کان گواہی دے رہے ہوں یہ عام آدمی کے کان نہیں ہیں, یہ علی کے مولائی کے کان ہیں. اس لیے کہ میں نے تو دنیا میں یہاں تک دیکھا. آدھی مثال دے رہا ہوں, غلط مثال دے رہا ہوں, ناقص مثال دے رہا ہوں, لیکن دے رہا ہوں. میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ جب آدمی کسی سے ذرا محبت کرنے لگتا تو خود بخود جس سے محبت کر رہا ہے وہ کچھ نہیں کہے گا, وہ کچھ نہیں کہے گا, خود بخود ویسا جیسا بننے کی فکر کیا کرتا ہے. اگر کسی گلوکار سے محبت ہو گئی وہ محبت کر رہا ہے ہی کہ نہیں, مالک بات اسی کی طرح سے لمبے لمبے بال, اسی کی طرح سے وہ ایک خاص اسٹائل کی ٹی شرٹ یا بنیان, اسی کی طرح کا لباس. کسی کھلاڑی سے محبت ہو گئی اسی کی طرح سے بیٹ گھمانے کی عادت, ریسلر سے محبت ہو گئی اسی کی طرح سے پنچ مارنے یا کچھ چلانے چاہے نہ آتا ہو کچھ کرنا, لیکن آدمی خود بخود نقل کرنے لگتا ہے جس سے محبت کی جاتی. اور جتنی خالص محبت ہوتی ہے خالص اتنا زیادہ کاپی کرنے اور نقل کرنے کا جذبہ بڑھتا جاتا. دنیا میں سب سے خالص محبت بیٹے کو اپنے اولاد کو اپنے والدین سے ہوگی جو چھوٹے بچے ہیں جب تک وہ معصوم ہیں. پتہ نہیں کس نے کہا تھا بچوں کے بارے میں کہ بچے بہت پیارے ہوتے ہیں, نرسری ہے اللہ, بچوں کو دیکھ کے یقین آتا ہے اللہ کی دنیا سے مایوس نہیں ہوا. لیکن ایک ہی پرابلم ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں. جب تک کہ وہ بچے رہتے ہیں, جب تک کہ وہ بچے رہتے ہیں اس وقت تک معصوم ہے نا. آپ دیکھتے وہ معصوم ہیں تو کیا ان کا جذبہ جو باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہی کریں گے, جو ماں کو کرتے دیکھتے ہیں وہی کریں گے. انہیں کسی لیکچر دینے کی یا تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باپ کا جوتا نہ پہنا جائے مگر وہ پہنے گا. اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ داڑھی شیو کرنا آج کے معاشرے میں کتنا ضروری ہے. شادی نہیں ہوتی, شادی ہو چکی ہے تو بیوی گھر میں نہیں ٹھہرتی اگر آپ کے چہرے پہ داڑھی. پھر لوگ کہتے جاب نہیں ملتا, لوگ کہتے ہماری پرسنالٹی بہت خراب ہو جاتی, لوگ کہتے جوانی میں بوڑھے ہو جاتے. جوان کہے تو سمجھ میں آتا ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے وہ کس سے کہہ رہا. مگر بہرحال بچے کو دیکھی, اگر اس کے گھر میں باپ آدھی ہے روزانہ صبح شیو کر دے گا تو بچے کے تو چہرے پہ ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے, لیکن جہاں کہیں اسے ریزر ہاتھ لگے گا باپ کی نقل شروع کر دے گا. وہ بچی جس کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ جب یہ بڑی ہو جائے گی تو پہاڑ سے سر ٹکرانا آسان ہے, اس کو حجاب کی بات کہہ دینا بہت مشکل ہے. لیکن جن گھروں میں حجاب ہوتا وہاں سے چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں کو دیکھا دیکھی ابا بھی پہن رہی ہیں, برقع بھی پہن رہی ہیں, پہنا نہ جائے لیکن پہن رہے کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی محبت ابھی خالص محبت ہے, ابھی معصوم محبت ہے. جہاں خالص محبت ہوتی ہے جس سے محبت کی جائے اس کی نقل کرنے کا دل جاتا ہے. علی والے کی محبت تو ان سب سے بڑھ کے علی سے ہے, وہ علی کے نام پہ جان بھی دینے کو تیار ہے. خود مولا فرما رہے یہ میرے دشمن کو اگر زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بھی دے دو تب بھی وہ میرا نام لینے کو تیار نہیں ہوگا. اور مجھ سے محبت کرنے والے کے بدن کو اگر تلوار سے 70 ٹکڑے کر دو تب بھی ہر ٹکڑے سے علی علی کی آواز بلند ہو رہی ہوگی. لیکن اگر کامل محبت ہے, مکمل محبت ہے, تو جیسے علی ہیں ویسا بننے کا دل چاہے گا, چاہے ویسا نہ بن پائے. ہم ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے علی نے پڑھی, ہم ویسا حج نہیں کر سکتے جیسا علی نے کیا, ہم اس طرح سے رشتے حلال نہیں حاصل کر سکتے جو علی کا طریقہ, ہماری بچیاں اس انداز سے حجاب نہیں کر سکتی جو شہزادی کا طریقہ. مدد بچے کو دیکھا ہے نا, بڑے جوتے باپ کے پہنے نہیں جا رہے, کوشش کرتا ہے پہننے کی کیونکہ محبت ہے. تو جہاں صحیح محبت آ جائے وہاں خود بخود کسی تقریر کی ضرورت نہیں, مولا کے کسی فرمان کی ضرورت نہیں, پیغمبر کو غدیر میں کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود آ کے ان کی کاپی کرنا چاہتا ہے. مگر یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے غدیر میں اعلان کر دیا کہ میں علی کو مولا بنا رہا ہوں. محبت نہیں, محبت کی حدیثیں تین چار تو آج آپ نے سنی, وہ ساری کی ساری غدیر سے پہلے آ چکی تھی. غدیر میں جو اعلان ہوا وہ محبت کا نہیں ہے, ولایت کا. اب میں انگلش ڈکشنری دیکھ رہا ہوں, ولایت کے معنی لکھے تھے گورنمنٹ, ولایت کے اہل بیت یعنی گورنمنٹ آف اہل بیت, ولایت کے علی یعنی علی کی گورنمنٹ, ولایت کے اصل معنی یہی ہے کہ دل میں محبت تو کرو. اچھا محبت کے ساتھ ایک پرابلم اور نہیں, مکمل محبت کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ہم اور آپ جو محبتیں کرتے ہمارے ساتھ علی کے حوالے سے پرابلم نہیں, دوسروں کے حوالے سے. بھائی ہم باپ سے بھی محبت کرتے ہیں, بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں, دوست سے بھی محبت کرتے ہیں, ایک دل میں کئی محبتیں جمع ہو جاتی ہیں. علی کے سلسلے میں یہ اصول نہیں چلے گا, کسی نے آ کر کہا کہ یا امیر المومنین مجھے آپ سے بڑی محبت, مگر آپ کے جو دشمن ہیں ان سے بھی مجھے محبت, میرے دل میں یہ بھی ہے میرے دل میں وہ بھی ہے. مولا نے کہا کہ تو اس وقت کانا ہے, ایک آنکھ والا, صبح اٹھ کے کوئی کانے کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا, یا دونوں آنکھیں پیدا کر لیں یا بالکل اندھا ہو جائے. دو کشتیوں میں پیر علی کے بارے میں نہیں رکھا جا سکتا کہ علی سے بھی محبت ہے اور غیر سے بھی محبت ہے. مگر محبت میں پھر بھی یہ امکان ہے, ہونا نہیں چاہیے ہے امکان. ولایت میں ایسا نہیں, ولایت مانے حاکمیت, ولایت کے مانے علی کو اپنا حاکم مانا, ولایت کے مانے علی کے حکم کو ماننا. ایک روایت میرا دل چاہ رہا تھا پڑھنے, میں نے سوچا کہ آج نہیں پڑھوں, جب کل نیز دیش کی مجلسیں شروع ہوں گی تو وہ روایت بہت سا بہت ہی اسٹرانگ روایت, لیکن ہے روایت, اس میں ولایت کو مکمل طور پہ سمجھایا گیا. ابھی صرف اتنا عرض کرتا کہ غدیر خم کا اعلان, 1400 سال سے مسلمان غدیر کو مانتے ہیں. اختلاف صرف ایک بات کا سنیے اور دشمنوں کی سازش کو پہچانیے, اختلاف صرف ایک بات کا, سب مسلمان مانتے ہیں غدیر کا اعلان ہوا تھا, جن کو اطلاع ہی نہ ملے وہ الگ بات, انکار کوئی نہیں کرتا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. لیکن اکثریت کہتی ہے کہ کیا ہوا, قافلہ جا رہا تھا, رسول نے روکا اور کہا کہ دیکھو جس کو میں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت, جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھتا ہے. ولایت کے معنی عام مسلمانوں نے نکالے دوستی, اور اہل بیت نے بتایا ولایت کے معنی دوستی نہیں ہے, ولایت کے معنی آفائی, ولایت کے معنی حکمرانی, ولایت کے معنی وہ کہیں گے تمہیں عمل کرنا ہوگا. خود مامون رشید عباسی کے دربار یہ بحث چھڑ گئی, یہ سارے عالم اسلام کے مفتی کہہ رہے کہ ولایت کے معنی دوستی. مامون نے کہا بھاگ تمہاری عمل پر, بچہ کی یہ بات کیسے قبول کرے کہ قافلہ جا رہا ہے, دوپہر کا وقت ہے, جھنڈا سورج, ایک بار قافلے کو روکا گیا, آگے جانے والوں کو واپس بلایا جا رہا, پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا جا رہا, بالان شکر کا ممبر بنایا گیا, گرمی کے مارے لوگوں سے بیٹھا نہیں جا رہا, مگر پیغمبر سب کو بٹھا رہے ہیں, پھر خطبہ دیتے, پھر علی کو ہاتھ میں اٹھاتے, کہتے من کو تو مولا کہا تھا علی مولا, یعنی خالی دوستی کے لیے اتنا اہتمام اور انتظار کیا جاتا, بچہ بھی تمہاری عقل پہ ہنسے گا. دیکھو اپنی مفتیوں کی باتوں میں اس طرح سے نہ آنا کہ وہ دین کو کھلونا بنا دے. تو ولایت کا دوستی کا اعلان اس طرح نہیں ہوتا, شیعت کا 1400 سال سے موقف ہے. ولایت کے معنی ہے غدیر خم کے معنی ہے, وہ آقا ہے تمہیں ان کا حکم ماننا ہے, یہ نہیں کہنا وائی, یہ نہیں پوچھنا کیوں, یہ نہیں پوچھنا لاجک کیا, یہ نہیں کہنا کہ مولا محبت آپ سے کریں گے زندگی خیروں کے طریقے سے گزاریں گے, نام آپ کا لیں گے, خالی نام نہیں واقعا دل میں محبت, مولائی کے دل میں علی کی محبت ہے, مگر چہرہ اس کا دشمن علی جیسا ہو. تاریخ اسلام میں یزید کا نام ملتا ہے جس نے اسلام میں سب سے پہلے داڑھی منڈوائی, نام علی کا لیں گے لیکن طریقہ کار دشمنان اہل بیت کا ہوگا, اپنے گھر سے بے حجاب نکل رہے, نام علی کا لیں گے طریقہ کار خاندان بنو امیہ کا ہوگا, شرابیں کی جا رہی ہیں, ڈانس کروائے جا رہے ہیں, میوزک کی گیدرنگ جمع کی جا رہی ہے. ولایت یہ نہیں, ولایت کا معنی حاکم, اور یہ وہ چیز کہ جس کے حوالے سے صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں اور باقی باتیں کر دوں, اور وہ چھوٹی سی بات یہ کہ قرآن کریم جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک آدمی آیا تھا دشمن اہل بیت, تھا دشمن اہل بیت, لیکن ایسا دشمن اہل بیت تھا کہ وہ ولایت کے پورے معنی ہم کو سمجھا دے. یہ بھی آپ کا بہت سنا ہوا واقعہ. غدیر خم کا اعلان مکمل ہوا. حارث ابن نعمان فوری. بعض علماء نے کہا خود غدیر ہی میں تیسرے دن پہنچا, بعض نے کہا مدینے میں پہنچا. میں بحث میں نہیں جاتا ہوں. 30 مفسرین قرآن کے سورہ نمبر 70 کی پہلی 3 آیتوں کی یہ تفسیر تھی. ایک دو نے 30 سعلا سائل بعذاب واقع للکافرین لیسا لہ دافع من اللہ ذی المعاد. یاد کرو وہ وقت کہ جب ایک آدمی نے آ کر اپنی زبان سے عذاب مانگا, اور عذاب وہ مانگا جو اللہ نے کسی مومن کے لیے نہیں رکھا, کافروں کے لیے رکھا. لیسا لہ دافع, وہ عذاب کو بالکل روک ہی نہیں سکتا. ایک اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ عذاب چاہیے. حارث ابن نعمان فہر یا نظر ابن حارث, نام میں اختلاف ہے لیکن حارث ابن نعمان زیادہ مشہور. ارے کو معلوم ہے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی تو کہا تھا کہ اے محمد تم نے کہا خدا ایک ہے ہم نے مان لیا, تم نے کہا تم رسول ہو ہم نے مان لی, تم نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے ہم نے مان لی, تم نے کہا نماز واجب ہے ہم نے مان لی, تم نے کہا روزہ واجب ہے ہم نے مان لی, تم نے کہا حج پر جانا ہے ہم نے مان لی. اب جاتے جاتے اپنے داماد اور بھائی کو ہمارا حاکم بنا کر ہمارے سر پہ مسلط کر بھی جا رہے. اگر یہ خدا کی جانب سے ہے تو ہر کہہ دو اللہ سے کہ وہ کوئی عذاب بھیجے میرے اوپر, یہ تمہاری جانب سے اپنے بھائی کو ہمارا حاکم بنایا. ذرا دیکھیے اسی زمانے کا رہنے والا, عربی زبان بولنے والا, قرآن کے ماحول میں زندگی گزارنے والا, وہ بھی من کنتو مولا کے معنی حاکم سمجھ رہا کہ تو نے اپنے بھائی کو ہمارا حاکم بنا دیا. یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ تم نے اپنی طرف بھائی کی وجہ سے ہمارے ساتھ زیادتی کی. اگر یہ اللہ کا حکم ہے کیسے اللہ سے کہ مجھ پر عذاب دے؟ اور ہر ایک کو معلوم کہ فوراً آسمان سے ایک پتھر آ کے اس کے سر پہ گرا, اور اس انداز سے وہ جہنم واصل ہوا. مرتے مرتے یہ بتا گیا کہ اے مسلمانوں مولا کے معنی دوست نہ سمجھنا, اے مسلمانوں مولا کے معنی محبت نہ سمجھنا, اس کے معنی حاکم علی حاکم ہے. مگر غیروں سے تو بعد میں کہا گیا پہلے اپنوں کو سمجھا دیا جائے علی حاکم ہے. حاکم کا مطلب کیا ہے؟ وہ حکم دیں گے, ہمیں علی کے ہر حکم پہ ماننا ہے, آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے. فائدہ ہو تب بھی اور نقصان ہو تب بھی. اب رہا تو کتنا مشہور بات ہے بات کو میں اختتام. اچھا ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہہ دوں, بات بہت لمبی نہ ہو جائے, ایک بات ضرور کہہ دوں جو میں نے پہلے دن کہا تھا, آج آخری دن اس کو دوہرا رہا ہوں کہ یہ جو ہم گھبراتے ہیں نا, یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں نا, داڑھی رکھ لیں, حجاب کر لیں, مکس گیدرنگ کے مزے کو چھوڑ دیں, میوزک کو اپنے آپ پہ حرام کر لیں, جو حرام والی میوزک, بلکہ اب ذرا زیادہ جو موڈ لوگ ہیں الٹرا موڈ, شراب بھی نہیں پیے, حرام جانور کا گوشت بھی نہ کھائیں تو سوئی حرام ہوا, کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی. مولانا وہ پرانے زمانے کے خنزیر تھے جو حرام ہوئے, آج کے خنزیر حرام نہیں. ارے بھائی کیا فرق ہے؟ کہا وہ بہت گندگی اور نجاست میں پلتے. آج تو آپ جا کے دیکھیے جو بڑے بڑے ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے فوڈ آؤٹ لیٹ ہیں تو ان کے خنزیر بھی کہاں پلتے. ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور ایسٹ افریقہ کے بچے وہاں پہ نہیں پالے جاتے جتنے اچھے ماحول میں. کیا ان کی غذا, کیا کمپیوٹرائز سسٹم ہے, کس طرح سے ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے؟ تو حرام وہ والے خنزیر تھے, یہ والے تھے. تو آج کی جو ساری بحثیں شروع ہوتی یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں دراصل واجبات اور حرام کا سسٹم ایک بوجھ لگتا. جیسے کل میں نے نماز کے لیے کہا, ہمیں نماز کا مزہ ہی نہیں آئے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا. جس نے کبھی کوئی چیز کبھی نہ کھائی ہو نا, اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا اس کا مزہ کیا. اب ایران کے اندر عام نہیں ہوتا. ایک میرے دوست ہے ایرانی, سمجھانا مشکل ہو گیا ہم کیا. اور جب آخر میں لا کے رکھا بھی تو ایسا وہ ڈر رہے تھے کہ جیسے کوئی بم بم رکھ دیا ہے, ایک مرتبہ پھٹ جائے. اور جب کھایا تو پھر اتنا مزہ آیا کہ جتنے دن میرے پاس رہے صرف آم ہی کھاتے رہے, کھانا پینا سب بھول گئے. لیکن مزہ ہے, چیز کا ذائقہ جب تک کہ آدمی نہ چکھے اس وقت تک اس کو معلوم ہی نہیں کہ کیا چیز ہے. نماز کبھی پڑھ کے تو دیکھیے. اور ویسی نماز جو میں نے کل سمجھانے کی کوشش کی اور انشاءاللہ آئندہ کل بھی پڑھوں گا, میں نے اسی لیے پہلے سے کہہ دیا. لیکن ابھی بات خالی نماز کی نہیں, بات پوری شریعت کی. ہمیں آج تک شریعت کا مزہ نہیں آیا, ہم تو اس کو ایک بوجھ سمجھتے رہے زبردستی کی. ایک بار شریعت کا مزہ تو چکھیے. اور مزہ شریعت کا کیا؟ شریعت کا مزہ یہ ہے کہ رسول نے کہہ دیا جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو, اللہ تمہیں دنیا میں بھی برکتیں دے گا اور آخرت میں بھی برکتیں دے گا. ایک بار عمل کر کے تو دیکھیے نا کتنے فرانگی لوگوں کے کہنے پہ آ کے آپ اپنی پوری زندگی کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک بار کائنات کے سب سے سچے انسان کی بات پہ بھی بھروسہ کر کے. جو کل میں نے جملہ کہا تھا باب المراد کے 180 مسلم 1000 قوم کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. یہ 1000 جا نہیں رہے, یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ باقی 9000 کو لے کے آپ کے گھر میں آئے. یہ پوری شریعت کے بارے میں چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. اللہ کا رسول مدینہ کی مسجد کے اندر تبلیغ دین کر رہا اور قرآن کی آیتیں آ رہی. مدینہ شہر گاؤں نہیں شہر. اچھا یہ بحث علماء اسلام میں ہے کہ گاؤں کسے کہتے ہیں اور شہر کسے کہتے ہیں, اور یہ بحث کیوں. بعض مسلمانوں کے یہاں جمعے کی نماز شہر میں ہو سکتی ہے گاؤں میں تو خیر. مدینہ شہر, شہر کی ایک تاریخ, خاص طور پر جن کے یہاں جمعے کی شرط ہے شہر, تو شہر کی ایک تاریخ ہے کہ اس میں ہر ضرورت کی چیز آپ کو مل جائے. شہر میں ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سر سفیشنٹ. تو اب شہر میں جب ہر قسم کے ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا, اکاؤنٹنٹ ہوگا, دکاندار ہوگا, تو چور بھی ہوں. چنانچہ مدینہ کے اندر بھی چور تھے رسول کے زمانے میں, ایک ایسا ہی چور تھا. اچھا پہلے زمانے میں یہ دو جو چور تھے, ایک جو دولت لوٹتا ہے, ایک جو کفن چراتا, ان کا روزانہ کا یہ کام نہیں ہوتا, کبھی کبھی کوئی مرتا تھا. یہ آخری زمانے میں کثرت سے موتیں ہو رہی اور چوری بھی. مدینہ اتنا غریب شہر کہ لوگ کھجور کا کھانے سے محروم ہیں, تو روز چوری نہیں, جب کوئی فصل اترے گی, جب لوگوں کو تنخواہ ملے گی, باقی دن خالی رہتا. ایک دن اسے پتا چلا کہ مدینہ کے اندر کوئی نئی فیملی آئی, کیونکہ مدینہ رسول اللہ کے زمانے میں اسلام کا ہیڈ کوارٹر اس طرح بنا کہ جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے آ گئے اور یہ خبر پھیلی پورے عرب میں, تو عرب میں کتنے ایسے قبیلے جہاں پہ ہر قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان, لیکن پیغمبر تک نہیں آ پاتے کہ مکے میں جائیں گے تو مکے کے اپنے مسلمانوں پہ ٹارچر ہو رہا. ہم تو باہر سے آنے والے, ہمارا تو کوئی پروٹیکٹر بھی نہیں. جب پتا چلا پیغمبر مدینے پہنچ گئے اور اس طرح پہنچے ہیں کہ مدینے میں رسول کی حکومت ہے, اب بجا لے کسی کہ کسی مسلمان پہ ظلم کرے. اب یہ سب لوگ جیسے جیسے خبر پھیلی, اپنے اپنے گاؤں سے, اپنے اپنے قبیلوں سے, اپنے اپنے شہروں سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے. تو مدینے میں روزانہ نئے لوگ آ رہے ہیں. جیسے انڈیا پاکستان پارٹیشن کے بعد, پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد کراچی کا ماحول بنا, روزانہ مہاجرین آ رہے ہیں. اس کو خبر ملی کہ ایک نئی فیملی آج مدینے میں آئی اور بڑی پیسے والی اور بہت مالدار فیملی. بس چوروں کے لیے تو ایسی ہی خبر سننے کے لیے وہ بیٹھتے ہیں, وہ قرآن سننے کو تھوڑی بیٹھتے ہیں, حدیث سننے کو تھوڑی بیٹھتے ہیں. پیرس میں 100 سال پہلے پیرس میں چوروں کا ایک اخبار چپتا تھا نیوز پیپر, جس میں یہ ساری تلاش ہوتی تھی کس نے آپ کتنے کمائے اور کہاں رکھے تھے پیسے. تو خیر اب اس کو یہ خبر نہیں. ٹھیک ہے, آج کی رات میرا جاب, کوئی ملنے بھی جائے گا تو کہ بھائی آج مجھ سے بات نہ کرنا, آج رات کو میرا جاب, یعنی آج رات کو اسے جانا ہے. چنانچہ آج ہی رات کو یہ دیکھ رہا ہے, جب تک کہ یہ الیکٹرسٹی اور لائٹ ایجاد نہیں ہوئی. مغرب کے بعد شہروں میں قبرستان جیسا اندھیرا اور سناٹا, وہاں سے فجر تک کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, آج ہی رات کو یہ دیکھ رہا. پرانا زمانہ ہے, کون سی بڑی بڑی بلڈنگ ہے یا اسکائی اسکریپر یا ٹاور, چھوٹے چھوٹے مدینے کے مکان ہیں. پتا ہے یہ کس گھر میں نیا قافلہ آیا, وہاں تک گیا اور پھر دیوار پھان کے گھر میں پہنچا. ایک کمرے کا مکان ہے, چاروں طرف کھلا صحن ہے, مکان کے قریب گیا. بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے, طریقہ ہوتا ہے چوروں کے چلنے کا, وہ میں کیا بتاؤں, کسی چور سے پوچھئے گا. تو خیر وہ قریب گیا اور پہلے تو اس نے دیکھا, یہ چیز کو اس نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہاں کوئی سیکورٹی گارڈ, یہاں کوئی چوکیدار, یا اس فیملی کے پاس معلومات 4-5 نوجوان بیٹے ہیں اس فیملی کے, تو پھر اس جگہ جانا مناسب نہیں. پہلے دیکھا کتنے فیملی ممبر کیا حالت, چنانچہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے جگہ کھڑکی میں سے یا وینٹیلیٹر میں سے اسے نظر آ گئی جگہ, اس نے غور سے دیکھ. دو چیزیں ایسی دیکھی اس نے کہ بس گویا اس کی تو لاٹری کھل گئی یا جیک پاٹ لگ گیا, کہاں 100-200-500 درہم چوری کرنے والے, کیا دیکھ کہ پورا گھر خالی, سہن میں کوئی نہیں, کمرے میں بھی کوئی نہیں, صرف ایک 18 سال کی لڑکی بیٹھی, مطلب جینئر 18 سال کی, ہمارے یہاں لڑکیاں ہمیشہ ہی 18 سال کی رہتی. تو خیر اب یہ ہے کہ ایک 118 के लिए हो जाए तो 18। भाई आजकल तो बजट है और रिसेशन है, कहा मौलाना 40 साल की है तो 40 कैंडल क्यों जला के फजूल खर्चे करे, थोड़ा फिर से काम चल जाता तो अब लेकिन ये वाहन 18 की या 16 की अकेले, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, यानी कोई मर्द घर में नहीं है, बूढ़ा मर्द भी नहीं, बहुत खुशी की बात। और दूसरा यह कि चारों तरफ दीवार के साथ, पहले जमाने में ना क्रेडिट कार्ड होते थे, ना बैंक की चेकबुक होती थी, ना अकाउंट होते थे, ना एटीएम कार्ड होते थे, माल अरब एशिया अरब जो आपका माल है वो आपको अपने सामने ही रखना। देखा चारों तरफ दीवार के साथ साथ बोरियां भरी हैं सोने से, गोल्ड प्योर गोल्ड, वो सोना नहीं जो लोग कुछ लोग अभी कर रहे होंगे, लेकिन खैर मैं थोड़ी सी जहमत बाकी है, प्योर गोल्ड। इतनी दौलत आज तक जिंदगी में मिलकर इसने इतना नहीं कमाया जितना आज मिल रहा। और फिर मसला यह कि कोई भी रोकने वाला नहीं है, सिर्फ एक 18 साल की बच्ची। अगला जुमला मैं खुल के नहीं कहना चाहता, अगर ये भी जवान आदमी और अब तक इसने शादी भी नहीं किया, इसलिए इसका प्रोफेशन ऐसा, वो चोर नहीं मिले तो फिर तो शादी करे कि एक ही प्रोफेशन हो, किसी और औरत से शादी करे तो पकड़ लिया जाए। पैगंबर के जमाने में तो स्ट्रिक्ट सजा है, हाथ कट जाता। आज दुनिया कैसे ही इसको वैश्याना सजा कहे, मगर गदीर का ऐलान का मकसद यह है कि मोमिन को कभी यह जुमला अपनी जबान पे नहीं लाना। खैर देखा कि अकेली लड़की जवान आदमी शादी भी नहीं की, कुछ चीजें तो नेचुरल, सोचा कि आज दौलत अलग मिले, और खाली अकेली लड़की है मुझे रोक भी नहीं पाई, डबल डबल आज मुझे फायदा हो रहा है, यह सोच के वो आगे बढ़। बराबर में कहीं आधी रात का वक्त है, कोई साहब उठे, उन्होंने तिलावत या कुरान शुरू कर दी, इसलिए कि पुरानी माहौल ऐसा कि आज का जमाना है कि बगैर म्यूजिक सुने हुए लोगों को नींद नहीं आती, बगैर म्यूजिक सुने हुए लोगों का खाना हजम नहीं होता, बगैर म्यूजिक सुने हुए साथ को ऐसे मिले जो नमाज नहीं पढ़ पाते। वो पुराना जमाना है कि हर वक्त कुरान की तिलावत, उठा एक आदमी और उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, अरब की अपनी जबान वो समझ नहीं रहा, वो आयत कहीं आ गई, वह अम्मा मन खाफा मकाम अरब इवन अल्लाह का अनिल हवा। अगर कोई अल्लाह से डर के अपने नफ्स को गुनाह से रोक दे, ख्वाहिश नसानी से रोक दे, भाई न जन्नत ही अलमावा, अल्लाह का वादा है कि उसके लिए जन्नत ही जन्नत। अच्छा कभी ऐसा होता है पूरा कुरान सुना दे असर नहीं होता, अबू जहल रसूलुल्लाह की जबान से कुरान सुनता है क्या असर हो, अबू लहब रसूलुल्लाह की जबान से कुरान सुनता है तो क्या असर हो। क्योंकि मुझे मालूम था कि आपका एक जुमला ये होगा कि मौलाना आप जैसे लोग कुरान सुनाएंगे तो असर क्या होगा, लेकिन नहीं, रसूल ने कुरान सुना क्या सर, बाजार कूफा में आका हुसैन के तो कटे सर ने कुरान की तिलावत, कूफे वालों की तवज्जो तो उधर हो गई, तब्दीली क्या आई उनके। और कभी यह है कि एक छोटा सा जुमला किसी को चेंज कर देगा, कभी पूरा कुरान रसूल की जबान से सुने, ईमान की जबान से सुने, कोई असर, कभी एक जुमला आम आदमी की जबान से, बच्चे की जबान से सुने, चेंज हो जाता। अब ये वही वक्त कि कुरान की आयत आई और ऐसी ही आयत ऐसे मौके पर आई कि गुनाह का इरादा कर रहा है, एक भी नहीं दो गुना, रात का अंधेरा और वो कुरान की आयत, फौरन ये मरतबा घबरा दो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, घबरा दो, इतनी स्ट्रांग आयत आई है कुरान। वह अम्मा मन तगा वह सरल हयात दुनिया पर इन नल जही मही अलमा, और जो अल्लाह की नाफरमानी करके दुनिया के मजे लौटे उसके लिए जहन्नम। बस ये एक आयत में ऐसा इसको आप चेंज किया, वहीं से इसने यू टर्न मारना और वापस चला। आप आते वक्त तो ये बहुत एहतियात से आ रहा था, चोर बन के गया, वापस तो तौबा करके जा रहा है ना, तो थोड़ा केयरलेस हो गई, किसी चीज में पैर लगा आवाज आवाज, और इसे लगा कि वो लड़की शायद अपनी जगह से उठ के मुझे देखने आई है, ये जल्दी से दीवार जंप लगाई घर आ गई। खैर खत्म, भरोसा करे रसूलुल्लाह पर, भरोसा करें अली पर, भरोसा करें कुरान पर। ये बोझ ना समझिए कि हमारी औरत कैसे हिजाब करे, सर्दियां इसे एतबार से बेहतरीन मौसम होता कि कितनी बेहिजाब औरतों को ऐसा हिजाब वाला बना दिया, मगर बजाय सर्दियों के ज़ैनब कुबरा और फातिमा ज़हरा को वो मिसाल बनाइए कि उनकी वजह से आपके घरों में हिजाब आए। अब यह आखिरी बात बाहर आ गई, बात खत्म हो गई, फजर का वक्त है, मस्जिद में पहुंचे, और ये मस्जिद का इसलिए बड़ा रेगुलर नमाजी क्योंकि इसका औरतों को जॉब है नहीं, तकरीबन एक तरह से जॉबलेस आदमी है, तो वो मस्जिद में दिन भर बैठता है, कभी कभार हफ्ते में या 15 दिन में एक रात को काम पे जाता, बहुत रेगुलर। और पुराने जमाने के कल्चर में दाढ़ी तो सभी रखते थे, इसीलिए आज बहुत से लोग दाढ़ी का इतराज यही करते हैं, یہ داڑھی اسلام میں نہیں آئی، زمانے کے کلچر میں تھی. پھر آگے بڑھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یزید کیسی داڑھی رکھتے، تو یزید کی جو داڑھی نہیں، اجے کیا ہمارے ساتھ جیسی داڑھی رکھتے، نہیں ہمارے ساتھ جیسی نہ رکھیے، حسین ابن علی جیسی داڑھی رکھتے. تو خیر اب یہ جو زمانے کے کلچر میں تھی داڑھی تو آئی، نماز میں بھی آ رہا، ظاہری اعتبار سے بڑا ٹھیک تھا. فجر کی نماز ختم، پیغمبر بیٹھ گئے، جیسے سلمان کے واقعے سے بات شروع ہوئی، اس واقعے میں بات ختم ہو رہی، بیٹھ گئے اللہ کے رسول، لوگوں نے پیغمبر کو گھیرے میں لیا اور سوال شروع ہو. اتنے مسجد میں ایک لڑکی داخل. اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں عام طور پہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی. عورتوں کے لیے پیغمبر نے صبح 10 بجے کا وقت رکھا ہے ان کے مسئلے مسائل کا جواب دے رہے ہیں. بہت لمبی باتیں ہو رہی ہیں مختصر، لیکن ان یوزول بات. چنانچہ لوگوں نے فوراً احترام میں راستہ دیا کہ ہم بے شک پہلے آئے ہیں، لیکن یہ بچی ہے، اکیلی ہے، اس کو پہلے چانس دو، وہ آگے بڑھے. جیسے ہی رسول کے قریب آئی تو یہ چور جو پیغمبر کے قریب اس لیے بیٹھتا کہ ریگولر نمازی کام کاج تو کوئی ہے نہیں، سب سے پہلے مسجد میں آتا، پہلی سب میں اس کو جگہ مل جاتی. چنانچہ پیغمبر کے قریب اس کی نگاہ پڑی، گھبرا گئی، ارے یہی تو وہ بچی ہے جس کو میں نے رات کے وقت اس مکان میں اکیلا دیکھا تھا، اور اس کے بارے میں بھی برا ارادہ کیا تھا، اور اس کی دولت کے بارے میں، یہ اتنی صبح صبح مسجد میں کیوں آئی؟ ایک ہی خیال اس کے دل میں آیا، یہ مجھے پہچان نہیں تھی، اس وقت تو کچھ نہ بول پائی اکیلے ہونے کی وجہ سے، اب رسول کے پاس میری کمپلین لے کے آ رہی، اتنے بڑے مجمع میں میری توہین ہوگی، آج اتنے لوگوں کے سامنے میں ذلیل ہوں گا، آج جو لوگ مجھے اتنا نمازی سمجھتے ہیں ان کے سامنے میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا. چلا کر یہ گھبرا گیا، گھبرا گھبرا کے سوچ رہا کہ کیا کروں گی اپنی عزت بچاؤں. ایک بار اس نے سوچا شاید کسی اور کام سے آئی، لیکن اب جو بچی نے بات شروع کی تو یہ جو تھوڑا بہت ایک سہارا تھا یہ بھی ختم ہو گیا. بچی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرا باپ اپنی قوم کا سب سے مالدار آدمی، اتنے کھیت، اتنے باغ، اتنی کنیزیں، اتنے غلام، لیکن جب اسلام آیا تو میرے والدین نے اسلام قبول کیا، باقی کوئی قوم والا مسلمان نہ ہو، ساری قوم ہمارے خلاف ہو گئی. یہ تو دین اور مذہب کی بات ہے، سیدھے عمل میں لوگ خلاف ہو جاتے. آپ کہیں کسی جگہ کہہ دیں بھائی ہم شادی میں نہیں آ رہے، آپ کیا بے پردہ مس کر رہے، کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو مارا، چھرا مارا، کیا کیا اس کو، ایسا وہ آپ سے ناراض ہوگا. دین پہ عمل کرنے لگے، داڑھی رکھیے گا، پہلی مخالفت آپ کی ماں کریں گی، دوسری مخالفت آپ کی بیوی کریں گی، اپنے ہی گھر سے مخالفت ہوتی ہے تو وہ تو پھر بھی کافر، پوری قوم ہمارے خلاف. لیکن میرا باپ اتنا مالدار، اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، کوئی کچھ بول نہیں پا رہا. لیکن ایک دن میرے باپ نے میری ماں سے کہا، کب تک، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے جو ہمارے ماں سے کہیں یہ بھی نہ چھین لے، چلو اب سب چیزیں بیچ بیچ کے مدینے چلتے ہیں کیونکہ رسول اللہ مدینے آ چکے ہیں. جب یہ بھی ہو رہا ہے، چنانچہ میرے باپ نے انتظامات کیے، کنیزیں بیچی، غلام بیچے، باغات، زمین، بہت لمبی بات ہو رہی ہے، غرض یہ کہ سب کچھ بیچا. پرانے زمانے میں ایک ہی طریقہ تھا کہ جو آپ کے پاس پیسے آئے اس کو آپ گولڈ میں کنورٹ کریں، یہی آپ کی دولت. سارے انتظامات ہو گئے، یہاں تک کہ یہ بھی طے پا گیا کہ مثلاً کل یا پرسوں نکلیں گے، قافلے کا انتظام اونٹ والے نے بلوا لیا. اچانک پہلے میرا باپ مرا، اسی دن یا اگلے دن میری ماں مر گئی. اب تو میں بالکل اکیلی رہی، اور اب میرے لیے اور خوف ہو گئے کہ میرا باپ تو بہرحال پھر بھی ایک اسٹرانگ پرسن ہے، کہ میں 16 سال کی، 17 سال کی اکیلی کمزور بچی، اتنی دولت میرے پاس، ہو سکتا ہے کہ دین کی وجہ سے نہ صحیح، دولت کے لالچ میں لوگ الزام لگا کے مجھے قتل کر دیں. پاکستان میں کتنے ہی ایسے کیسز خواتین میں ظلم ہوتے رہتے ہیں، جائیداد چھیننا ہے کہ زمین چھیننا ہے، الزام کوئی اور لگا دی. تو میں نے والدین کی موت کو دیکھا، پھر بھی میں رکی نہیں، میں نے کہا اچھا موقع، قبیلے والے سوچ رہے ہوں گے یہ بچی باپ کا غم کرے گی ایک مہینہ دو مہینہ، اسی وقت میں چلی گئی جو میرے باپ نے طے کیا، ساری دولت لے کے مدینے میں آ گئی. یہاں میرا کوئی جاننے والا نہ، میرا کوئی قبیلے والا نہ، میرا کوئی رشتے دار، مکان لے کے میں اس میں اتری تو ساری دولت میں نے رکھ تو دی، مگر میرے دل میں ڈر تھا کہ اکیلی عورت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کرے چوری کر کے لے لے. اور یا رسول اللہ بھی آئے تھے، ایک دن ہوا کہ آج ہی رات چند گھنٹے پہلے میرے گھر میں کوئی چور آ گیا، اب وہ قریب پہنچ کے کھڑکی سے دیکھنے لگا، اب یہ جو اصلی چور بیٹھا ہے اس کا دل جو اب تک ایک امید تھی کہ شاید یہ بچی کسی اور کام سے آئے، اب تو ختم ہو گئی تو سیدھی سادھی چوری کی بات. ایک بار اس نے دل میں اللہ سے شکایت کی، بعض محبت کی شکایتیں ایسی ہیں جس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا بہت خوش ہوتا. ہم بھی ایک شکایت کرتے ہیں رمضان میں, اللہم انا نشکو الیک فقر نبینا وغیبت ولینا. ہم کہا اللہ کہا کہ ہم جملہ کہیں کہ اے خدا ہم تجھ سے کمپلین کر رہے ہیں, مگر یہ محبت والی کمپلین ہے کہ نبی چلے گا امام غیبت میں, غیبت میں رہیں گے نہیں, دو تین دن کے بعد امام زمانہ کا خطبہ آنے والا ہے ولایت کو سمجھانے کے لیے. خیر تو خلاصہ یہ کہ اس نے اللہ سے کمپلین کی کہ اے خدا میں نے زندگی پر تیرا کوئی حکم نہیں مانا, رسول اللہ کے برابر میں بیٹھ کے ان کی ہر بات نظر انداز کرتا رہا, آج رات کو زندگی میں پہلی بار میں نے یہ تیرا حکم مانا کہ مجھ پر بھروسہ کرو, اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ, پھر دیکھو کہ کیسی برکتیں ملتی. ایک بار تیری بات مانی اور اسی بار میں پھنس گئے, اسی بار میں پکڑا گیا. چوریاں کرتا رہا تو کبھی نہ پکڑا گیا, تیرا حکم مان کے چوری چھوڑ کے آ گیا تو میں پھنس گیا. وہ اللہ سے ابھی شکایت کر رہا کہ اس کے کان میں بچی کا اگلا جملہ پڑا, او ہو یہ تو بالکل بات بدل گئی. وہ بچی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ چور آ گئے, اتنی دولت میں اکیلی, اب میں پریشان کہ اگر اس نے مجھ پہ حملہ کیا تو میں کیا کروں گی, کس کو بلاؤں گی جانتی ہی نہیں, اور اگر یہ دولت لے کے چلا گیا تو میں کیا کروں. اور اتنا میں ڈر گئی کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کی ہمت بھی مجھ میں نہیں ہے. میں ڈر کے مارے بیٹھی ہوئی اللہ کو یاد کر رہی ہوں, پتہ نہیں کیا ہوں. ابھی بچی کہے پتہ نہیں کیا ہوا, وہ کھڑکی کا سایہ, اس کا سایہ یا شیڈو نظر آیا, اور پھر اچانک وہ مڑاؤ چلا گیا, اس کے جانے کی آواز بھی آئی. میں اٹھ کے قریب گئی تو خالی اس کی بیگ نظر آئی, مجھے نہیں پتا چلا کون ہے رات کے اندھیرے. لیکن یا رسول اللہ جب ایک بار یہ واقعہ ہوا تو بار بار بھی ہو سکتا ہے, اس دفعہ تو وہ چلا گیا, اگلی دفعہ پتا نہیں کون آ. اب چور کو ذرا حوصلہ ہوا, اس نے مجھے نہیں پہچانا, چلے اللہ پہ میں نے بھروسہ کیا, اللہ نے بچا تو لیا, لیکن ابھی آگے سنیے. اب وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ میری عزت بچے میرا مال بچے. پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے لیے انتظامات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ٹیمپرری انتظامات کا فائدہ کیا, کوئی چوکی دار رکھ دیا جائے, کوئی پہرے دار رکھ دیا جائے, بھائی اس کا ایک پرمانینٹ سولوشن ہے. اگر تم راضی, تمہاری عمر بھی ایسی ہو گئی ہے جو اسلام میں شادی کے لیے ریکمینڈیڈ, اسلام میں شادی کا حکم بھی ہے, وہ تو نہیں ہے عیسیٰ کے بدلی ہوئی شریعت کی طرح کی زندگی بھر شادی نہ کرو, ہندو ساتھوں کا طریقہ تو نہیں ہے, بدھ مونگ کا طریقہ تو نہیں, شادی کرو تو یہ بہترین سولوشن ہے, تم شادی کر لو مدینے میں کسی, ایک تو تمہاری زندگی بھی مکمل ہوگی, پھر تمہارا شوہر تمہارا محافظ بنے. کہا یا رسول اللہ لیکن میں تو مدینے میں ابھی آئی, آج ہی پہنچی, اور اگر کچھ دن اور بھی رہوں تو میں تو کسی کو جانتی ہی نہیں, میں کیسے شادی کی بات کروں. پیغمبر نے کہا تو پھر مجھے یہ اختیار دے دو, میں تمہاری شادی کروں. یا رسول اللہ اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ میری شادی کرو. اب پیغمبر نے مجمع کو دے, اچھا یہ مجمع وہ ہے جو عادی ہے ہر مقام پر اپنی گردنیں بڑھانے کا, یا رسول اللہ ہم بھی ہیں پانچوں سواروں. خیبر میں بھی آپ نے دیکھا جب علم دیا جا رہا تھا کیا حالت ہو رہی, بلکہ ایک صاحب کو ڈر ہوا کہ شاید پیغمبر مجھے دیکھ ہی نہ پائے, تو فرام سے پیغمبر کے سامنے گر پڑ, تاکہ گرنے کی آواز سن کے رسول دیکھے کہ ہاں علم کا ایک امیدوار یہ بھی. تو اب ایک بار جب پیغمبر نے یہ جملہ کہے گا کہ میں تمہاری شادی کراؤں, ہم مجمع کو دیکھنا شروع کیا, تو جن کا کوٹا پورا ہو چکا ہوگا یعنی چار شادیاں بھی کر چکے ہوں گے, وہ بھی ایک بار گردن آگے کر رہے ہوں گے, چلو ایک کو طلاق دے دیں. جیسے ہمارے یہاں جیسے ہی ماری حالت اچھی ہوتی ہے پہلا کام ہوتا ہے وفادار اور زندگی بھر ساتھ دینے والی بیوی سے نجات. آپ یہاں پہ آگے تو اپنے وطن کو نہ بھولیں, یہ ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر. پیغمبر نے سب کو دیکھو, سب شادی شدہ, صرف یہ چور تھا جو اپنے پروفیشن کی مجبوری کی وجہ سے اب تک شادی نہیں. پیغمبر نے اس پہ نکالا اور ایک مرتبہ کہا کہ اگر میں تمہاری شادی اس سے کروں, ظاہری طور پہ کوئی خرابی نہیں, چور ہے تو دیوار کھانتا ہے تو بڑا باڈی بلڈر ٹائپ کا ہے, جم جانے والا ہے, ہیلدی ویلدی ہے, وہ بھی ہے, جوان بھی ہے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے, کوئی خرابی نہیں. اور ایک بار اس سے پوچھا تمہاری شادی اس بچی سے کروں, اب تک شادی نہیں کی, کیوں نہیں کی؟ تو یا رسول اللہ دونوں نے کہا آپ کی مرضی. پیغمبر نے وہیں بٹھایا, ایک بار نکاح پڑھوایا تھا, تم دونوں شوہر بیوی ہو, تم جاؤ اس کے گھر میں اور اس کی حفاظت کرو. اب وہ چور اپنی بیوی کو لے کر, اب تو وہ چور نہیں رہا, ریٹائرڈ چور تھا, لیکن بہرحال لو میں یہی کہوں گا, گھر میں آیا, جیسے ہی گھر میں آیا ایک مرتبہ دیکھا میری بیوی مسجد میں, تو پھر بھی وہ نگاہیں نیچی کر کے رسول کی وجہ سے بیٹھا نکاح کے بعد بھی. یہ تو ہم ہیں کہ نکاح سے پہلے ہی اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں, تو خیر وہ نکاح کے بعد بھی احترام رسالت, نگاہیں اسی کر کے بیٹھا ہے گھر میں آئے بیوی کو دیکھ اور چاروں طرف سونے اور چاندی کو دیکھا شکر کے سجدے میں گرا اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ بیوی گھبرا گئی خیریت تو ہے ایک مرتبہ آغاز تم زندہ ہو سلامت ہو کہ نہیں اس نے افسر اٹھایا کہا کہ بالکل سلامت ہو اتنا لمبا شکر کا سجدہ کس لیے کہا اس لیے کہ آج میں بتاتا ہوں کہ آج ہی رات کو میں یہاں پہ آیا یہ دولت اٹھانے کے لیے اور تمہارے ساتھ ظلم کرنے کے لیے لیکن کتنی بوریاں اٹھا کے لے جاتا ہے ایک وقت میں ایک ہی نا بہت بہت طاقتور ہے تو اور کتنی دیر اس گھر میں رہتا تمہارے ساتھ چند گھنٹے گزرتے میں نے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کر دیا میں نے اللہ پہ ٹرسٹ کیا میں نے رسول پہ ٹرسٹ کیا میں نے حرام کو چھوڑ دیا اتنے جلدی اللہ وہ دو بوریاں لے جانے والے کو یہ 100 بوریاں دلوائی ایک گھنٹے یہاں رہ کے مزہ کرنے والے کو مستقل یہ بیوی دلوائی کہا کہ آج یقین کامل ہو گیا تم کو اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھے کتنے جلد اللہ اس دنیا میں بھی آپ کو دیتا ہے کتنے جلد آپ کو آخرت میں دیتے یہی غدیر خون کا اعلان کہ علی کی محبت کے بعد علی کی سیرت پہ بھی تمہیں عمل کر کے دکھانا پھر دیکھو گے کیسی برکتیں تمہیں ملتی ہیں اور عجیب بات یہ کہ آل محمد خود ساری زندگی زحمتیں اٹھاتے رہے ماننے والوں کو صاحب سر اور ابو سر کرتے رہے آل محمد ساری زندگی خود فاقے کرتے رہے لیکن ان کے تصدق میں ساری دنیا کو روزی مل رہی وہ یم نہیں روز کل بڑا انہیں کی برکتوں سے لیکن ہاں تھوڑی سی زحمت تو اٹھانا پڑے چاہے وہ اتنی سی زحمت ہو کہ چہرے پہ داڑھی رکھ لیں یا عورت اپنے سر پہ اسکار چاہے وہ اتنی سی زحمت ہو کہ گانے بجانے کی عادت کو چھوڑ دیں یا حرام سے اپنے آپ کو بچا پھر دیکھیے آل محمد کتنا دے دیں اتنی قربانی تو دینا پڑے ورنہ کربلا کے جو اصحاب امام مولا ہمیں آپ نے دنیا اور آخرت عطا کی مگر اس امتحان کے بعد جو ہم نے آپ کے ساتھ دیا یہ لوگ یعنی میرا مطلب یہ مجمع نہیں ہے پتہ نہیں یہ آواز کہاں کہاں تک جائے آج کل جو چینل اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اور میڈیا کہاں تک جائے ان سب کو مخاطب کر رہا ہوں کہ ایک بار کربلا کے اصحاب امام ہی کو دیکھ لیجیے اتنی قربانی کو دینا ہے یعنی کربلا والی قربانی ابھی آپ سے نہیں مانگی جا رہی وہ بھی مانگی جائے گی تو دینا پڑے گی امام زمانہ کے آنے کے بعد یا اس سے بھی پہلے ہمارے ہی غزیری بھائی ہیں جو ڈی آئی خان میں دشمنوں کا نشانہ بن رہے ہیں جو آئے دن بغداد اللہ اور کربلا کے اطراف میں بم دھماکوں میں شہید ہو سکتے دے رہے ہیں وہ امتحان وہ اتنا بڑا امتحان دے اور ہم اتنا چھوٹا سا امتحان نہ دے سکتے ہاں اگر آپ اس کے لیے تیار رہیں گے کہ اتنی قربانی تو دینا ہے آل محمد کے لیے تو معلوم ہے آپ کس اسٹیٹس پر پہنچیں گے اس اسٹیٹس پر پہنچیں گے کہ خط لکھ کر گھر سے بلایا جائے کیا اسٹیٹس اور مقام ہے کہ امام خط لکھ کر کسی کو بلا رہے میں اکثر ایک جملہ یہاں تاریخ اودھ کا پڑھتا ہوں اگر کسی تحقیق میں جانے کا موقع نہیں لیکن اتنی سی بات لکھنؤ انگریزوں کا تسلط ہو رہا اور ایک بار بہت مختصر بات کرتا ہوں کہ ایک ایسے وزیر کہ جو ہر سال چاند رات کو ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا اور ادھر انہوں نے پیاسوں کے نام پہ سبیر سجا وہ ایک رات کی سبیر ہوتی ہے چاند رات کراچی میں کتنی ہی جگہیں ایسی ہیں پورے پاکستان میں دنیا میں ہوں ادھر چاند رات ہوئی اور ادھر پہلا ماتمی جلوس یا عالم نکلا میں تو رضیہ سوسائٹی کا رہنے والا ہمارے سی بلاک مرحوم حبیب صاحب کے گھر سے ہر چاند رات کو مثلاً عالم نکلتا اب یہ سبیل سجاتے ہیں اور کیونکہ وزیر اور ہر آدمی کا دل چاہتا ہے مولا کے نام سے بہتر سے بہتر شے پیش کر جذبہ اچھا ہے مگر آدھا بہترین نیاز دے بہترین سبیل کا انتظام کرے مگر اسی طرح سے اپنے آپ کو بھی بہترین مومن بنا کے خدمت امام میں پیش کرے تو پیغام مکمل ہوگا اب یہ جملہ باقی سال آئے گا اس لیے کہ آج بہت لمبی مجلس ہو گئی ویکینڈ کی وجہ سے بس آخری بات بہترین شربت دودھ کا شربت اور خاص انداز سے دودھ کو پکایا جائے اور کیا خلاصہ یہ کہ لوگ پورا سال انتظار کرتے چاند رات ہوگی فلا صاحب کے ہاں فلا وزیر کے ہاں سمیر پہ جائیں گی اور بہترین رات میں داشت شربت کی ہے. حالانکہ وہ سیاسی ایسے تھے کہ ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا. اور تقریباً اتنی لمبی جیل ہو گئی کہ چاند رات بالکل قریب آ گئی. اب ایک بار گھبرا کے جیل میں کہا کہ مولا مجھے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال نہیں لیکن جو ہر سال میں چاند رات کو آپ کے نام پہ سبیل سجاتا تھا مولا کیا اس سال مجھے یہ سعادت اور موقع نہیں ملے. بس سچے دل سے مولا کو پکارا اور چاند رات سے چند گھنٹے پہلے قید سے رہا کر دیے. اب یہ قید کے درمیان گھر والے پرانا زمانہ 150 سال پرانی بات تو ہے خواتین تو جا کے کام نہیں کریں گی چنانچہ گھر میں جو جمع شدہ چیزیں تھیں وہی بیچ بیچ کے گھر والوں نے گزارا کیا. اب جو آئے تو پتا چلا نہ وقت اتنا ہے کہ بہترین شربت تیار کیا جائے نہ اس وقت مالی اعتبار سے اس قابل. سبھی لگانا ہر سال کا طریقہ یہی قید خانے میں امام سے کہا. چنانچہ گھر والوں سے کہا کہ امام تو قبول کرنے والے ہیں اور مجبوریاں دیکھنے والے ہیں. سادے پانی میں شکر ملا کے شکر کا شربت تیار کی. ادھر چاند رات ہوئی اور لوگوں کو اطلاع مل چکی ہے کہ یہ آزاد ہو گئے جنا جن لوگ آ رہے ہیں. لیکن ایک تو وہی لکھنؤ کے نفاست مزاج مومنین سال بھر انتظار کرنے والے دودھ کا بہترین شربت پینے آئے یہاں جو آ کے اٹھایا ابھی اونٹ لگائے ایک قطرہ یا ایک گھونٹ لیا رہے تو عام سے پانی میں شکر ملا کے رکھ دی گئی ہے کہیں کیا ہے تو نیاز کی چیز. کچھ کہے بغیر واپس اس گلاس کو رکھا اور چلے. وہ کودے اسی طرح سے بھرے کے بھرے. جب آدھی رات کے قریب ہی آئے سبیل دیکھنے دیکھا کہا تو یہ تھا کہ گھنٹوں میں سبیل سارا شربت ختم ہوتا اور کہا یہ سب اسی طرح سے رکھا ہوا ایک ایک گھونٹ سے زیادہ کسی نے نہیں دیا. آدھی رات ہے اب تو پورا شہر سو گیا اب کوئی نہیں آئے. دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھے رونے لگے مولا اس سال آپ نے میری نظر قبول نہیں کی. مولا اس سال ایسا لگا کہ میرا یہ عمل یہ حاضری آپ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے روتے جا رہے. ایک بار دروازے میں نوکری کی آواز آئی. لکھنؤ کی سیاسی حالت بھی اس وقت بہت خراب گھبرا گئے آدھی رات کو کون آیا. ایک مرتبہ بند دروازے سے پوچھا کون. آواز آئی کہ ہم مسافر یہاں سے گزر رہے ہیں کچھ دیر تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں. انہوں نے دروازہ کھولا دیکھا واقعاً مسافر ہیں یعنی نہ چہرے ان کے ہندوستانی ہیں نہ لباس ان کے ہندوستانی. لگ رہا ہے کہ ملک عرب کا کوئی قافلہ گزر رہا تھا یہاں گھس گیا. بڑا بڑا قافلہ ہے ایک بار سب کو بٹھائے. جو قافلے کا اس وقت کا سردار ہے اس نے کہا صاحب خانہ سے کہ ہم بہت پیاسے ہیں تمہارے پاس کہیں پانی ہوگا. اتنا بڑا قافلہ 30-40 سال کی پانی ہو. میں اختیار کہا کہ ویسے تو پانی نہیں ملے گا لیکن شربت بنا ہوا پانی ہے اس میں شکر خالی بھول دی سب وہی نا. اور ایک بار نہ صرف یہ کہ پیا بلکہ اتنی بار وہ شربت مانگا کہ پورے شہر کے لیے جو شربت بنایا گیا وہ 30-40 آدمیوں نے ایک کے پاس دوسرا پوجا دوسرے کے پاس تیسرا پوجا سارا شربت پی لیا. اب ان کے ہوش میں ہوش آئے کہ مولا حاضری قبول ہو گئی ہے اس طرح سے میری سبیل بڑھا دی گئی ہے پانی نہیں شربت نہیں بچا. یہ لوگ کھڑے ہو کے جانے لگے. اب جو ان کے ہوش میں ہوش آئے تو ایک بات پوچھا کہ تم ہو کون کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو. ان کے سردار نے کہا میرا نام حبیب ابن مبارک ہے اور یہ میرے ساتھ سارے اصحاب امام. تھوڑی دیر پہلے آقا حسین نے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا بھیا حبیب ہمارے چاہنے والے نے ہمارے نام پہ سبیل کو سجائی مگر کوئی گیا نہیں اس کے یہاں شربت پینے کے لیے. بھیا حبیب میرے ساتھیوں کو لے کے تم جاؤ اور وہ شربت پی کے آؤ. حبیب ابن مظاہر جنہیں اصحاب امام کا سردار بھی بنایا آقا نے اور چونکہ بچپنے کی دوستی ہے تو اتنے بے تکلف ہے کہ کوئی ذاتی کام ہوتا ہے تو ہم اس کو بلاتے ہیں. مگر خالص مومن کے گھر میں شربت کی نیاز کو قبول کرنے کے لیے حبیب کو نہیں بلایا. پہلی بات تو اس وقت بلایا تھا جب زینب نے آقا حسین سے جملہ کہا. زینب نے جملہ کہا تھا آقا حسین اور وہ یہ کہ نقل کیا جاتا ہے کہ 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا اور 2 محرم سے لے کے 7 محرم 8 محرم 6 محرم ہو ہر تھوڑی دیر کے بعد کربلا میں کسی فوج کے آنے کی آواز آتی ہے. زینب بلاتی ہیں فضا کو، اما فضا ذرا دیکھنا، شاید میرے بھیا کا کوئی مددگار آ گیا. اور ہر بار فضا ایک اور خبر لے کے آتی ہے، شہزادی یہ تو خون ہی آیا. اب جا کے دیکھو کہا شہزادی ہے تو سنان آیا، اب جا کے دیکھو کہا شہزادی ہے تو ہرمولا آیا، اب جا کے دیکھو کہا شہزادی عمر سعد آیا، اب جا کے دیکھو کہا شہزادی ہے تو شمر آیا ہے. وہ شمر کا نام زینب نے سنا ایک مرتبہ کا، یہ ایک وقت کی بات نہیں، ایک ایک دن کے بعد. کہا جاؤ اور جا کر بھیا کو بلا کے لاؤ. حسین آئے، زینب کیا بات ہے، اس وقت کیوں بلایا گیا؟ کہا بھیا دو محرم سے اب تک قافلوں کے آنے کی خبر سن رہی ہے، اور ہر بار پتا چلتا ہے تیرا کوئی دشمن آیا. کیا اس بھری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کے لیے آئے؟ حسین نے سر جھکایا، زینب بہن مجھ سے پوچھ رہی، نانا دنیا سے گئے تم نے دیکھا کس نے ہمارا ساتھ دیا، اما کی پسلیاں ٹوٹ گئی تم نے دیکھا کس نے ہمارا ساتھ دیا، بابا کے سر میں گڑبڑ لگ گئی کس نے ہمارا ساتھ دیا، میرا بھیا حسن کلیجا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کس نے ساتھ دیا، نہ اس سے پہلے کسی نے ساتھ دیا نہ آج کوئی آئے. زینب نے یقین کے ساتھ کہا، لیکن بھیا ایک تو ایسا ہے کہ اگر تو اسے بلائے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی آئے کے نار کو ضرور آئے گا. حسین نے پوچھا، زینب کون؟ کہا تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مباہر. اللہ اللہ، اتنا بھروسہ ہے اہل بیت کو حبیب ابن مظاہر کی وفاداری پر کہ حسین سے پہلے زینب نے حبیب کو یاد کیا ہے. اور اب حسین نے خط بھیجا. ادھر شہر کوفہ، کوفے کے حالات انتہائی خراب، جگہ جگہ پہرے لگ گئے، کوئی کسی کے گھر نہیں جا سکتا. حبیب دوپہر کے وقت بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے. ایک بار ایک لقمہ گلے میں اٹکا، عرب کے لوگ اس سے ایک شگون نکالتے تھے پاس. حبیب نے گھبرا کے کہا، ایسا لگ رہا ہے کوئی مجھے یاد کر رہا ہے، یہ لقمہ جو میرے گلے میں اٹکا ادھر تھا. ادھر دروازے میں دستک کی آواز. حبیب نے پوچھا، کون؟ آواز آتی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد. جب امام زمانہ کا قاصد آپ کے دروازے پہ آئے گا آپ کی کیا حالت ہوگی؟ جبکہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے معرفت میں حبیب کے مقابلے، عجیب حالت ہے حبیب کی ہوگی. آقا کا قاصد، بیوی سے کہا تم پردے کے پیچھے چلی جاؤ، حجاب حجاب ہے، بیوی پردے کے پیچھے گئی. حبیب نے دروازہ کھولا، ایک بار قاصد کو بعد میں دیکھا، پہلے اس کے قدموں پہ گر کے بوسا دیا، انہی پیروں سے چل کے میرے آقا کی بارگاہ سے آیا، بڑے احترام سے لا کے بٹھایا. کہا کہ کیسے آئے؟ قاصد نے خط دیا، آقا نے یہ خط مجھے دیا، اور وہ خط یہ تھا، من الحسین ابن علی الى رجل الفقی حبیب ابن مباہر. یہ حسین علی کے بیٹے حسین کی طرف سے ہے، اس مرد فقی کے نام جو مباہر کا بیٹا حبیب ہے. حبیب کی کیا حالت ہوگی؟ آگے یہی لکھا تھا نا کہ میں کربلا آ گیا ہوں. حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کربلا سے رخ کیا. آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حبیب نے کہا لبیک لبیک یا ابا عبداللہ. آقا آپ نے غلام کو بلایا، غلام آپ کی خدمت میں حاضر. قاصد نے کہا تم چلو میں آتا. لیکن ایک بڑا مشکل مرحلہ، کوئی عورت اپنا سہاگ اجاڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے بیوی کے ساتھ. زندگی گزری ایسی جانثار کی، اس کو کیسے بتاؤں؟ ایسا نہ ہو کہ مجھے روک لے، یا مجھے روکنے کے لیے کسی کو اطلاع دے، بیوی کا امتحان دینا. پردہ ہٹا کے دوسرے کمرے میں جائے، دیکھا بیوی بڑی بے چینی سے چہل رہی. یہ ہوتی ہیں مومنات، یہ ہوتی ہیں حسین والی، بڑی بے چینی اور بے قراری سے چہل رہی. حبیب نے گھبرا کے پوچھا اتنی بے چینی کیوں؟ کہا حبیب اتنا بتاؤ، میرے آقا کا قاصد آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ کہا آقا کربلا میں آ گئے، مجھے بلایا. زوجہ حبیب حبیب سے زیادہ بے چین ہے. تو کہا حبیب تمہارا کیا ارادہ؟ حبیب کو امتحان دینا. کہا میں سوچ رہا ہوں کہ حالات بڑے نازک ہیں، جاؤں کہ نہ جاؤں. بس یہ سننا، حبیب کی بیوی ایک مرتبہ سر سے پہ تک ساتھی بدن درزا. کہا حبیب یہ جملہ کیا کہہ دیا؟ اللہ اللہ، یہ دن میری زندگی میں آنا تھا کہ فاطمہ کا نام میرے شوہر کو بلائے، اور میرا شوہر کہے ابھی میں سوچ رہا ہوں. حبیب نے، بلکہ یہ بھی تاریخ میں ہے، مومنہ نے ایک بار اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں یا کڑے جو عرب میں پہنتی ہیں عورتیں اتار کے پھینکے. حبیب یہ تو پہن لے اپنی تلوار، مجھے دے، فاطمہ کے لال کی مدد کو میں جاؤں. حبیب نے کہا مجھے اپنا خیال نہیں ہے تیرا خیال ہے میرے بعد تیرا کیا ہو. کہا حبیب یہ مکل سے پڑھ رہا ہوں حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی اور بندے زہرا بلایا اور میرا شوہر گھر میں بیٹھا. حبیب نے کہا مجھے اطمینان ہوا میں چل رہا ہوں لیکن بیوی نے حبیب کو روک لیا. کہا کہ ایک شرط میری ہے اور وہ یہ کہ جب آقا کی خدمت میں جانا اپنا سلام بعد میں پیش کرنا اور شریف کا سلام پہلے پیش کرنا. آئے ہماری مومنات یہ ہے کردار. اب ابھی دن کے وقت تو نکل نہیں سکتے پکڑ لیے جائیں گے جاسوس گھوم رہے ہیں. غلام سے کہا میرا گھوڑا لے کے شہر کے باہر چلے تم جاؤ میں آؤں گا آدھی رات. آنے میں ذرا دیر ہو گئی جگہ جگہ پہرے لگے. جب پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا غلام حبیب کے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے اور کہہ رہا ہے کہ میرا آقا نہیں آ پایا شاید وہ نہیں آئے گا. اگر میرا آقا نہیں آیا میں تجھ پر بیٹھ کر محمد کے نواسے کی مدد کو جاؤں گا. حبیب نے کربلا کر رکیا مولا آپ کی غربت میں میں نثار آج اجنا غلام تک یہ سمجھ رہے کہ وہ مشکل کشا کے لال کی مدد کرے. ابھی چلے بات بہت لمبی ہو رہی ہے مختصر. لشکر حسین میں دو محرم کے بعد پہلی مرتبہ خوشی کے نعرے بلند ہوئے جو حبیب آ گئے. نعرے تکبیر بلند ہو رہا ہے خوشی کی آوازیں آ رہی ہر ایک حبیب کو گلے سے لگا رہا. زینب نے کہا اماں فضا یہ پہلی بار میں بھیا کے لشکر سے خوشی سن رہی ذرا دیکھ کے آنا کیا ماجرا. فضا نے آگے کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا اور یہ اس کا استقبال کیا جا رہا. زینب نے کہا فضا تو ذرا حبیب سے کہہ دینا کہ میرے خیمے تک آ جائے میں حبیب سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. حبیب کو پیغام ملا پہلے تو یقین نہ آیا آقا حسین کے ساتھ چلے. زینب خیمے کے اندر پردہ پڑا ہوا ہے حبیب خیمے کے باہر حسین درمیان میں کھڑے. ایک مرتبہ کا زینب مبارک زینب مبارک میرے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا وہ اتنا سننا ہے. زینب نے کہا حبیب پہلے تو فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے فاطمہ کی بیٹی کو سلام قبول کرو. بس کہا کہ حبیب گر پڑے شہزادی آئے بیٹھ کے رسالت پر آج یہ جنا لے کہ ہم جیسے اجنا غلاموں کو براہ راست سلام بھجوایا جا رہا ہوں. پھر ہاتھ جوڑے شہزادی کوئی خدمت کہا بس بھیا حبیب میرے بھائی کی حفاظت کرتے رہنا اور عاشور کا دن آ گیا. بہت مختصر بات اب کرتا ہوں. عاشور کا دن آ گیا ظہر کا وقت. ابو سمامہ شہزادی نے آسمان کو دیکھا مولا نماز 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 پیغام حبیب نماز. آسمان کو دیکھا مولا وقت ظہر آ گیا. دل جاتا ہے ایک اور نماز آپ کے پیچھے پڑے. حسین نے انہیں تو دعا دی جو کل آپ نے سنا اور پھر کہا حبیب ذرا جا کے دشمنوں سے اتنا کہہ دیں کہ اتنی دیر کے لیے جنگ بند کر دیں کہ ہم نماز پڑھ سکیں. حبیب ایک بار آگے بڑھے سامنے کے لشکر میں کنبے والے بھی کچھ لوگ ہیں. حبیب نے ایک مرتبہ کہا اے عمر صاحب تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دیں میرے آقا کو نماز پڑھنا. ایسا توہین آمیز جواب ملا کہ حبیب برداشت نہ کر سکے. کیا جواب ملا؟ کہا حسین سے کہہ دینا حسین کی نماز قبول نہیں ہونے والی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا. حبیب کو جلال آ گیا ارے دشمنان خدا تمہاری نماز قبول ہو اور رسول کے بیٹے کی نماز قبول نہ ہو. وہیں سے آواز بھی آقا اب یہ نماز آپ کے نانا رسول خدا کے پیچھے جنت میں پڑھوں گا. یہ کہہ کے حبیب نے جہاد شروع کیا. جہاد بوڑھا حبیب جہاں تک طاقت تھی جہاد کیا. ایک بار زمین کربلا پہ گرے آواز دی آقا میرا آخری سلام دیجیے. ایک بار حسین حبیب کے سرحانے آئے حبیب کا ناشا تو اٹھا مگر یہ دو جملے آخری سن لیجیے اور اگر آپ تصور میں لے کر آئے کہ جملوں کے پیچھے کتنا درد چھپا ہے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ روئیں گے. گیارہ محرم کا قافلہ کربلا سے چلا ایک بار شہر کوفہ میں داخل ہوا. دونوں طرف سڑک پر مرد کھڑے ہیں مکان کی چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہیں کہ اتنے میں ایک نوجوان سجاد کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے مولا میں آپ کو کرتا دینے آیا ہوں. آقا سجاد سے پہلے زینب نے پوچھا تو کون ہے. ایک بار نگاہیں نیچی کر کے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے غلام حبیب ابن مظاہر کا یتیم اور بیٹا ہوں. پر اتنا سننا ہے زینب نے کہا تیری ماں کہاں ہے بیوہ حبیب کہاں ہے. قریب کی سب سے بیوہ حبیب کی آواز آئی، چین نادی آپ کی تقریب آپ کے انتظار میں صبح سے یہاں بیٹھی ہے۔ دیکھیے یہ ہے قریب، اتنے قریب کا گھرانہ، علی کی بیٹی ہے نا زینب، زینب کہتی ہے بیوہ حبیب میں کب سے تجھے بھول رہی تھی، مجھے تیرے شوہر کا پرسا دینا ہے، زینب سے اپنے شوہر کا پرسا دے۔ آج جوڑ ایک جملہ شہزادی سے جن، شہزادی حبیب کی بیوہ کو پرسا دینے کے لیے آپ اتنی تڑپ رہی ہیں، اس گھر میں ایک شہادت ہوئی ہے، آپ کے تو 18 گھر والے مارے گئے، آپ کو کسی نے پرسا دیا، پرسا دیا کہ خیمے جلائے گئے، پرسا دیا کہ بچوں کے تماشے مارے گئے، پرسا دیا کہ قبر پہ کوڑے بتائے گئے۔ مگر علی کریم، علی کی کریمہ بیٹی ایک بار کہتی ہے، اے حبیب کی بیوہ میں تجھے تیرے شوہر کا پرسا دیتی ہوں، مگر سجاد کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی۔ بھائی یہ جملہ، آخری جملہ، سجاد کے دل میں کہ حبیب کا جوان بیٹا آگے بڑھا، اس نے اس نیزے پہ نگاہ ڈالی جس پر حبیب کا قطع سر ہے، نوکے نیزہ پر حبیب کا قطع سر ہے، حبیب کا جوان بیٹا آگے بڑھتا ہے، اپنے باپ کے قاتل پہ حملہ کرتا ہے، اس کو قتل کر کے یہ کہہ کر سر چھین کے دوڑا، ارے یہ کسی لاوارث کا سر نہیں ہے، اس کا بیٹا زندہ ہے، اس کا وارث زندہ ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے بابا کا سارا دشمنوں کے ہاتھ میں ہو، ذرا سوچو اللہ دارو۔ جب حبیب کے بیٹے کا جملہ سجاد کے کانوں میں گیا ہوگا، ارے یہ لاوارث کا سر نہیں ہے، سجاد کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی، وہ رہا میرے بابا کا کٹا تھا، وہ رہا میرے اکبر کا کٹا تھا، لاوارث حسین بھی نہیں ہے، مگر حکم خدا سے سجاد خواب۔ اجركم على الله على ملانة الله على أعضائه مجمعين فربتكارا تجي حبيب ابن مضاعف لإسي صار وفاداري تواسطة هم من سحرين و إسلام عزاداري امام خود مقصد امام مجروم اور آل محمد کا ایسا ہی جانتار اور وفادار قرار دے۔ خدا بندہ مسائل حبیب اور مسائل سجاد اور مسائل زینب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں، یہ مرد یہ عورتیں یہ مومنین یہ مومنات، ان کو ان کے گھر والوں کو ان کے خاندان والوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ حبیب کی سیرت پہ عمل کرنے والے، حسین سے محبت کرنے والے، آج بھی دشمنان اہل بیت کا جہاں جہاں خصوصی نشانہ ہے، کراچی اور کوئٹہ، پارا چنار اور ڈی آئی خان، پروردگارا عراق اور لبنان، ان تمام صاحبان ایمان کی حفاظت فرما۔ ان آنسوؤں کا واسطہ جو آج کی مجلس میں مومنین اور مومنات کی آنکھوں سے جاری ہوئے، ان کی تمام ہوائیں شرعیہ کو پورا فرما۔ خدا بندہ ہماری سزاداری کو تا قیام قیامت، بلکہ روز قیامت، بلکہ جنت میں بھی ہمیں عزادار امام بنا کے داخل فرما۔ اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے حبیب کے بیٹے نے کہا، میرا بابا لا وارث نہیں ہے، میرا آقا حسین تو سب کا وارث ہے، مگر ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین کے وارث اور حسین کے فرزند اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیز فرما۔ ماتم حسین،
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا